اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم، أعداء الدين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. باس اسرار حج و اسرار احکام حج، مواقف حج آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے. بیان ہوا تھا کہ حج ہجرت ہے خود خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب، یعنی حج میں انسان دو سفر کرتا ہے، ایک ظاہری سفر کرتا ہے اور ایک باطنی سفر کرتا ہے. ایک بدن کا سفر ہے اور ایک روح کا سفر ہے انسان کا. اور یوں نہیں کہ فقط سفر ہی دو حصوں پر ہے، ظاہر و باطن پر مشتمل، بلکہ انسان بھی ظاہر ہے و باطن، انسان کا بدن ہے و روح. حج بھی ایسے ہی ہے، حج کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر انسان ظاہر حج بجا لا رہا ہوتا ہے، اور باطن انسان روح انسان مشغول روح حج ہے. ان مراحل میں سے، اس ہجرت میں سے ایک مقام انسان کے لیے پیش آتا ہے جب میقات میں انسان پہنچتا ہے. میقات یعنی باب حرم، دروازہ ورود در حرم، جہاں پر رب انسان انتظار میں ہے اپنے بندے کی، جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طلب کیا ہے اپنے حرم میں. اور باب حرم پر انسان کی ملاقات ہے، لقاء ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. جسمانی طور پر انسان میقات پہ حاضر ہوتا ہے. میقات ان خاص نقطوں کو کہتے ہیں جو مختلف راستوں میں، زمینی راستوں میں مقرر کیے گئے ہیں مشرق و مغرب سے اور شمال جنوب سے آنے والوں کے لیے. جس طرح سے جو لوگ جدہ سے آئیں ان کے لیے میقات جوفہ ہے، جو مدینہ سے آئیں ان کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے، جو لوگ یمن سے آئیں یا دوسرے کسی خطے سے آئیں ان کے لیے میقات نکات دیگر ہیں. چار پانچ معروف میقات ہیں. اگرچہ فقہی طور پر انسان میقات کے موازی اور محاذی یعنی برابر کے نقطے سے بھی محرم ہو جائے کافی ہے، لیکن خود میقات پہ حاضر ہونا اہم ہے، چونکہ میقات کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے باب حرم و دروازہ حرم مقرر کیا ہے. میقات پر پہنچنے کے بعد، کسی بھی میقات پر پہنچنے کے انشاءاللہ پھر آپ کو ایک میقات دیگر پہ محرم ہونا ہے، مسجد شجرہ سے جب مدینہ سے دوبارہ محرم ہوں گے. پاکستانی حجاج کے لیے سفر اس طرح سے طے کیا جاتا ہے کہ پہلے مکہ آتے ہیں پھر واپس مدینہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ مکہ وارد ہوتے ہیں، یہاں سے جائیں گے دوبارہ مدینہ اور مدینہ سے پھر محرم ہوں گے مسجد شجرہ سے، میقات ہے وہ افضل میقات ہے مسجد شجرہ، جہاں سے کئی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محرم ہوئے اور آپ کے اصحاب بھی اور ائمہ اطہار بھی کثرت سے جس میقات سے محرم ہوئے ہیں. حضور جسمانی کے ساتھ ساتھ حضور روحانی میقات میں ضروری ہے کہ انسان روح کے ساتھ بھی منتقل ہو، ہجرت روح بھی کرے انسان. بعض اوقات ہم جسمانی طور پر کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں لیکن حتیٰ ذہنی طور پر وہاں نہیں ہوتے. مثلا ابھی جسمانی طور پر ہم مکہ میں ہیں، حرم الہی میں ہیں، تو ضروری نہیں کہ ذہنی طور پر بھی یہاں ہوں. ذہنی طور پر انسان ابھی بھی مارکیٹ میں ہیں، ابھی گھر میں ہیں، ابھی کاروبار میں ہیں، ابھی انہیں لوگوں کے پاس ہے جہاں پہلے تھا، یا بعض لوگ پریشانیوں میں ہیں، ذہنی طور پر اپنی پریشانیوں میں گرفتار ہیں، بعض لوگ ذہنی طور پر اپنی خوشیوں میں مبتلا ہیں، مشغول ہیں. جس جس کی جو ذہنی کیفیت ہے ممکن ہے اسی ذہنی کیفیت میں ہو. جیسے ذہن میں انسان نماز میں حاضر ہوتا ہے جسمانی طور پر لیکن ذہن نہیں ہوتا نماز کے اندر، ذہن کہیں اور لگا ہوتا ہے، مجلس ہو رہی ہو، درس ہو رہا ہو، جسمانی طور پر انسان وہاں بیٹھا ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر وہاں سے غائب ہوتا ہے. اسی طرح ممکن ہے جسمانی طور پر حرم میں آ جائے لیکن ذہنی طور پر غائب ہو حرم سے. حضور ذہنی بھی ضروری ہے، حضور جسمانی بھی، اور ذہنی حضور اس وقت ہوتا ہے جب انسان روح کے ساتھ حاضر ہو کسی مقام پر، روح انسان بھی وہیں حاضر ہو جہاں جسم انسان حاضر ہے، تاکہ اعمال ظاہریہ کے ساتھ ساتھ سفر روح بھی انسان کر سکے، سفر باطنی حج بھی جو حقیقت حج و روح ہے حج ہے وہ بھی انجام پا سکے. پہلا عمل میقات پہ پہنچنے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ وہاں غسل کریں، مستحب ہے البتہ، اگر واجب غسل نہ ہو انسان کے اوپر، بعض غسل واجب ہیں جیسے مرد و زن پر، اگر اس قسم کا واجب غسل نہ ہو تو پھر غسل کرنا میقات کے اوپر حاضر ہو کر، یعنی جوفا یا شجرہ یا مسجد شجرہ یا دیگر کسی عبادتوں کے لیے شرط ہے، جیسے نماز کے لیے اور حج کے لیے، بعض جگہ واجب ہے بعض جگہ مستحب ہے. طواف اور نماز طواف میں طہارت واجب ہے، باقی میں مستحب ہے طہارت. طہارت خبث سے بھی اور طہارت حدث، یعنی اگر انسان سویا ہے وضو کرے یا غسل کرے، غسل مستحب پھر ساتھ وضو بھی کرے. یہ فقہی احکام ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے، صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر طہارت ہے. بعض غسل مستحب کر لیتے ہیں اور اسی سے جا کر نماز اور طواف و سب بجا لاتے ہیں، کافی نہیں ہے، غسل مستحب کافی نہیں ہے، جن اعمال کے لیے طہارت شرط ہے اس کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرنا ہوگا آپ کو، بلکہ بہتر ہے کہ پہلے وضو کر کے پھر غسل کیا کریں، کیونکہ جب وضو غسل کر لیتے ہیں تو بال بھیگ جاتے ہیں، پھر مس کرنے کے لیے اس کو خشک کرنا پڑتا ہے، اس وقت فرصت نہیں ہوتی انسان کے پاس. جیسے میقات کے اوپر اگر یہ کام انجام دینا ہے تو پہلے وضو کر لیا کریں، پھر اس کے بعد وہیں پر اسی غسل خانے میں غسل کر لیں آپ. طہارت کا وضو کے ساتھ ہو یا غسل کے ساتھ ہو، یہ جسمانی طہارت ہے، بدن پہ پانی ڈالنا اور پانی پہنچانا بدن کے مختلف اعضاء تک، یا وضو میں مخصوص اعضاء تک پانی پہنچانا اور مس کرنا، یہ طہارت کہلاتا ہے. سفر قربی میں، ہجرت اللہ میں طہارت اہم ترین رکن ہے. تطہیر نماز میں بھی، نمازی کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، نمازی کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کی روح بھی پاک ہو. جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ بعض اعمال ہیں جو ہم علامتی طور پر انجام دیتے ہیں، جسمانی اعمال علامتی ہیں اور ان اعمال کے پیچھے حقیقی اعمال ہیں جنہیں ہمیں بجا لانا ہے اور انجام دینا ہے. وضو کرنا یا غسل کرنا علامتی کام ہے، علامتی طہارت ہے، یا یوں کہو کہ جسمانی طہارت ہے، اور ایک حقیقی طہارت ہے جو روح کی ہے، تطہیر روح کرنا ہے ہمیں، روح کے مختلف شعبوں کو پاک کرنا ہے، ہم نے روح کے مختلف حصوں کو پاک کرنا ہے. لہذا نیت بھی جب ہم کرتے ہیں یا دعائیں جو وضو کے اثنا میں یا غسل کے اثنا میں معصومین علیہ السلام سے منقول ہیں دعائیں، ان دعاؤں کے ساتھ آپ آغاز کریں، مستحب دعائیں ہیں. ان دعاؤں کے اندر بھی یہی ہے کہ جب چہرے پر پانی ڈالیں آپ تو ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کریں کہ اللہم بیز وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ، کہ خدایا مجھے سفید روح فرمانا جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، جس دن لوگ سیاہ روح ہوں گے اس دن مجھے سفید روح کرنا. یا جب بازوؤں پہ پانی ڈالتے ہیں دھوتے ہیں تو اس وقت خداوند تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگارہ جب سب کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے میرا نامہ عمل میرے دائیں ہاتھ میں دینا. یہ رہنمائی ہے ہمیں کہ ظاہری طور پر آپ چہرہ دھو رہے ہیں، ظاہری طور پر آپ سر دھو رہے ہیں، ظاہری طور پر آپ بازو دھو رہے ہیں، بظاہر آپ بدن اپنا پاک کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں باطن میں آپ اپنی روح کی تطہیر کر رہے ہیں. روح میں اہم ترین چیز جو آلودہ ہے، جس طرح بدن آلودہ ہوتا ہے اور اس کو دھونا پڑتا ہے، جیسے یہاں نسبتاً گرمی ہے، تھوڑی زیادہ تو نہیں ہے، معمول کی گرمی ہے، پسینہ آتا ہے، پسینے سے انسان کے جسم میں بدبو، کپڑوں میں بدبو آ جاتی، روز پسینہ آتا ہے اور روز دھونا پڑتا ہے، ہاتھ خراب ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باقی چیزوں میں ہم ڈالتے ہیں ہاتھ، یہ ہاتھ ہمارے آلودہ ہو جاتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ہمیں روز ہاتھ پاک کرنے ہوتے ہیں، کپڑے ہمارے مرض آلودگی میں ہیں، گندگی، میل، گرد و غبار ان پہ بیٹھتا ہے، پسینہ آتا ہے، روز دھونے پڑتے ہیں کپڑے. ہم ایک قانون سمجھ لیں آپ، ہم گھروں میں بھی اسی قانون پر عمل کرتے ہیں، سفر میں بھی اور اپنے جسم و لباس کے بارے میں بھی اسی قانون پر عمل پیرا ہیں کہ جو چیز روز میلی ہوتی ہے، جو چیز روزانہ آلودہ ہوتی ہے اسے روزانہ دھونا پڑتا ہے. اگر آپ اسے روز نہ دھوئیں دوسرے یا تیسرے دن، مثلا جس آدمی کو روز پسینہ آتا ہے لیکن وہ نہ دھوئے اور نہ نہائے، اس کے پاس تیسرے دن بیٹھ نہیں سکتے دوسرے، اس کا جو بدبو اس سے آنا شروع ہو جاتی ہے. مستحب ہے کہ مسجدوں میں جب جاتے ہیں جماعت کے لیے تو آپ خوشبو لگا کے جائیں، اس لیے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پسینے کی بدبو یا آپ کے وجود کی بدبو یا کپڑوں کی بدبو دوسروں کو پریشان کریں، اپنے آپ کو معطر کر کے جائیں. یہ حق ہے دوسروں کا ہماری گردن پر کہ ہم انہیں اپنی بدبو سے پریشان نہ کریں. منہ کی بدبو ہے، جسم کی بدبو ہے، کپڑوں کی بدبو ہے، جرابوں کی بدبو ہے، حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی ان کسی پاس جا بیٹھیں کہ میری اپنی جرابیں دھوؤں یا نہ دھوؤں. نہ، یہ دوسروں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ گندی جرابیں لے کر، بدبودار جرابیں لے کر کسی کے سامنے حاضر نہ. یہ حقوق ہیں، مومنین کے حقوق ایک دوسرے پر بہت لطیف، ظریف اور باریک ہیں. ان ساری چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا پڑتا ہے. منظر، اپنے چہرے کا منظر ایسا بنائیں کہ دوسرے دیکھ کے وحشت زیادہ نہ ہو، دوسرے دیکھ کر ان کے دلوں میں اس طرح کے احساسات پیدا نہ ہوں، نفرت کے احساسات. اپنا منظر چہرے کا، بالوں کا اس طرح سے بنائیں کہ دوسرے دیکھ سکیں. بعض ہوتے ہیں ایسے کہ ان کو دیکھ کے بچے تو ڈرتے ہی ڈرتے ہیں، بڑے بھی ڈر جاتے ہیں انہیں دیکھ کے. یہ ہوتا ہے مسئلہ، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اب یہاں ہماری گفتگو حج اور فلسفہ حج کے بارے میں، ضمن طہارت کی گفتگو کے ضمن میں یہ بات آ گئی ہے. یہاں انہیں چیزوں کا خیال نہ رکھنے سے بہت مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں. پاکستان کے ایک شہر میں گفتگو اس عنوان سے ہو رہی تھی کہ انسان کو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بعض گھریلو، بعض کاروباری اور بعض ملازمت کی پریشانیاں ہیں، اور یہ پریشانیاں جہاں کی ہیں وہیں رہنے دیں، بس کاروبار میں پریشانی ہے تو گھر لے کے نہ آئیں، وہیں پر دکان پر چھوڑ کر آئیں، آفس میں چھوڑ کر آئیں پریشانیاں. بیوی بیچاری کو کیا قصور ہے کہ آپ کو اگر آفس میں صحیح نہیں ٹائم پاس ہوا آپ کا تو وہ ساری جو بڑا صاحب آ کے اس پہ نکالیں. اسی طرح اگر گھر میں بیوی میاں کا جھگڑا ہوا ہے تو یہ آفس میں نہ جا کے نکالیں لوگوں کی، ان کا کیا قصور ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی، جہاں کی جنگ ہے وہیں رہنے دیں، اس کو دوسری جگہ منتقل نہ کریں. تو بعضوں نے اصل شکوا کیا ہے کہ بس وہ اپنے میاں کے بارے میں خاتون نے کہا کہ یہ گھر میں دلچسپی نہیں لیتے اور رات دیر سے آتے ہیں کہ رات باہر گزار دیتے ہیں، اس جیسے ہوتا ہے معمول ہے ہمارے گھروں میں، بچوں میں دلچسپی نہیں رہتے، گھر میں دلچسپی نہیں رہتے، ٹائم پہ نہیں آتے، نظم نہیں ہے ان کے اندر. اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کچھ پڑھا دیا ہے، کچھ ان کے اوپر کلام کا اثر ہو گیا ہے. میں نے ان خاتون سے معذرت کے ساتھ یہ کہا کہ ان پر اثر کسی کا نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ جن بھوت یا اس طرح سے مسئلہ کچھ ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ خود شخصا زوجہ اگر بھوت بن کے نہ ان کے سامنے ظاہر ہوں، اپنے آپ کو آرائش کرو، کنگھی کرو، لباس دھو صاف ستھرا، کیونکہ بعض خواتین ہوتی ہیں بے نظم ہیں، ہفتہ ہفتہ بالوں میں کنگھی تک نہیں کرتی، آپ اپنے گھر کو سنوارو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے بچوں کو سنوارو. وہ مرد کی دلچسپی خود بڑھتی ہے، نظافت رکھو گھر میں، پاکیزگی رکھو گھر میں، ڈسپلن رکھو گھر میں. جب وہ باورچی خانے میں جائے، برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور صحن کوڑے سے بھرا ہوا ہو اور سردیوں کے آغاز میں کمبل بچھایا ہو، پھر 6 مہینے بعد اٹھائے مثلاً اس کو، تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوتی انسان کی دلچسپی گھر کے اندر. آپ خود منظم ہو جاؤ، دیکھو ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی. یہ حق ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر. وہ اتفاقاً خواتین کو فقط یہی اجازت ہے اپنے آپ کو آرائش اور سنوارنے کی، فقط شوہر کے لیے، باقی کسی کے لیے حق نہیں بنتا ان کو کہ اپنے آپ کو سنوار کے باقیوں کے سامنے، باقیوں سے ڈھانپ کے جانا ہے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے سرابا کو، فقط شوہر کے لیے اپنے آپ کو آرائش کریں. اس آرائش کے صرف دنیاوی یا غریزی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ من بھی اثر ہوتا ہے، روح پر اثر ہوتا ہے انسان کے، ان چیزوں کا، ان مناظر کا روح پر اثر ہوتا ہے. روح انسان کی خوشحال ہوتی ہے، روح کو سرور محسوس ہوتا ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مجھے تمہاری اس دنیا سے تو 3 چیزیں پسند ہیں اور ان میں سے ایک خوشبو ہے. مجھے تمہاری اس دنیا سے جو پسند چیزیں ہیں وہ فقط خوشبو اور 1-2 چیزوں کا نام لیا. فرمائے کہ یہ مجھے پسند ہے آپ کی دنیا میں سے، خوشبو. کیوں؟ کہ نہیں کہ خوشبو سے انسان فقط جسمانی طور پر لذت محسوس کرتے ہیں، روح پر بھی اثر ہوتا ہے، بدبو کا روح پر اثر ہوتا ہے. آلودگیوں کو پہلے تو آنے نہ دیں، آلودہ ہونے نہ دیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آلودہ ہونے نہ دیں، اور اگر آلودہ ہو گئے ہیں تو فوراً اس آلودگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں، فوراً اس میں ڈیل نہ کریں، اس میں سستی نہ کریں، فوراً آلودگی کو پاک کریں. گھر میں، لباس میں، اپنی زندگی میں، اپنے وجود سے، اپنے لباس سے، ظاہری طور پر. جسم سے زیادہ ہماری روح محرز آلودگیوں میں ہے. بس ہمارے جسم کو آلودہ کرنے والی چیزیں گرد و غبار ہے، میل ہے، پسینہ ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کو آلودہ کر دیتی ہیں، مٹی ہے. روح کو اگر دل جسم کو اگر 5 چیزیں آلودہ کرتی ہیں، روح کو 500 چیزیں آلودہ کرنے کے لیے موجود ہیں، اسی جگہ موجود ہیں. نگاہیں روح کو آلودہ کرتی ہیں، گفتگو روح کو آلودہ کرتی ہے، سماعت روح کو آلودہ کرتی ہے، سوچ تصورات روح کو آلودہ کرتے ہیں. روح کی آلودگی کے بہت سارے راستے ہیں، اور صبح و شام معرض آلودگی میں ہے روح ہماری. ہر چیز روح کو گندا کرنے میں مشغول ہے. در و دیوار، کوچہ و بازار، دکان و دکاندار، یہ سب کے سب ہماری روح کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں. ٹی وی، تصاویر، گفتگو، یہ ساری چیزیں ہمیں مسلسل آلودہ کر رہی ہیں روح کو. جو چیز روز آلودہ ہوتی ہے اسے روز پاک کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے پاک کریں ہم روح کو؟ روح کی پاکیزگی انسان کے ارادے سے ہے. جس طرح ایک پانی ہم بدن کے اوپر ڈالتے ہیں وضو کے طور پر یا غسل کے طور پر، یہ سمبولک طہارت ہے، علامتی طہارت ہے، حقیقی طہارت جس سے ہم اپنی روح کو پاک کریں. علامتی طور پر ہم جسم پہ پانی ڈالتے ہیں، حقیقتاً اپنے روح کو پاک کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گناہ روح کو آلودہ کرتے ہیں، معصیتیں روح کو آلودہ کرتے ہیں، وسوسے روح کو آلودہ کرتے ہیں، حسد روح کو آلودہ کرتا ہے، اخلاقی برائیاں روح کو آلودہ کرتے ہیں، فضول باتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، فضول باتیں غبار کی طرح ہیں، مٹی کا اڑتا ہوا غبار، یہ فضول باتیں اس کے معنی ہیں. فضول بات اس کو کہتے ہیں کہ جو کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں. اگر آپ چپ بھی بیٹھے رہیں اور یہ بات نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ نے یہ بات کر دی تو کوئی فائدہ نہ بولنے والے کا فائدہ ہے، نہ سننے والے کا فائدہ ہے، نہ کسی اور کا فائدہ ہے. اس کو کہتے ہیں فضول بات. نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے اوصاف ذکر فرمائے ہیں. اوصاف متقین میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ متقی اس انسان کو کہتے ہیں. تقوی کا پہلے ذکر کیا تھا نا کہ حاجی کو بظاہر ذات و راہلہ توشہ چاہیے، ابھی تو آپ ریال لے کے آئے، ڈالر لے کے آئے، روپے لے کے آئے، یہ جسمانی ذات و توشہ ہے، پیٹ کے لیے ہے. روح کا بھی توشہ ساتھ لے کے آنا تھا، وہ ڈالروں میں نہیں ہوتا، وہ ہے تقوی. تقوی ذات و توشہ ہے روح کے لیے حج کے سفر میں. کھانے پینے کی چیزیں بدن کا توشہ ہے، روح کا توشہ تقوی ہے. تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تقوی انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک سبب تقوی کی پیدائش کا یہ ہے کہ آپ لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں. لا یعنی یعنی بے فائدہ باتیں، کچھ تو ہے نا غلط باتیں ہیں، جیسے تہمت، جیسے بہتان، جیسے غیبت، جیسے جھوٹ، جیسے ناسزا، یہ لا یعنی نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ مضر ہیں، یہ نقصان دہ باتیں ہیں. لا یعنی باتیں ان کو کہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. کہ عموماً کثرت سے مومنین کے بارے میں تو انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ مومنین آپس میں بیٹھیں گے غیبت کرتے رہیں گے، مومنین آپس میں بیٹھ کر حرام باتوں کا تبادلہ کر رہے ہوں گے. مومنین کے لیے زیادہ خطر بے فائدہ باتیں ہیں. کسی چیز کو موضوع بنا، کبھی جوتے کو موضوع بنا لیا، کبھی چپل کو موضوع بنا لیا، کبھی کنکریٹ کو موضوع بنا لیا، کبھی کسی ٹائل کو موضوع بنا لیا، کبھی کسی کھمبے کو موضوع بنا لیا، یہ لا یعنی باتیں فضول، جن کو پاکستان میں عام بول چال میں کہتے ہیں بے فضول. وہ ادویات ہے نا خاص قسم کی، خاص کہتے ہیں بے فضول، وہی بے فضول یعنی فضول. ان سے پرہیز کریں، اجتناب. آلودہ ہوتی ہے روح انسان کی، آلودہ ہو جاتی ہے. ان آلودگیوں کو کس طرح سے انسان تطہیر کرے، کس طرح پاک کرے؟ میقات پہ پہنچنے کے بعد، چونکہ کہا تھا کہ انسان کا جنم ہے حج، ولادت ہے انسان، ہے تولد ہے انسان، ہے انسان کی شخصیت نے حج میں پیدا ہونا ہے، پہلی شخصیت نے ختم ہونا ہے اور نئی شخصیت نے جنم لینا ہے، نئی شخصیت نے وجود میں آنا ہے. اگر یہ کام نہیں ہو سکا ہم سے، حج نہیں ہوا، امام چہارم کے بقول ان کے فرمان کے مطابق کہ ہمارا حج نہیں ہوا، سیر سپاٹا ہوا ہے گھوم کے آگے تھکاوٹ لے کر، حج نہیں ہوا. حج اس وقت ہوا ہے کہ جب پرانی شخصیت یہیں ختم کر کے جائیں اور نئی شخصیت الہی ربانی ربوبی یہاں سے بنا کے جائیں, نورانی شخصیت یہاں سے بنا کے جائیں. مرحلہ وار پرانی شخصیت کو ختم کرنا ہوگا اور مرحلہ وار نئی شخصیت پیدا ہوگی. ایک ہی رات میں ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے یہ کام, یہ اتفاق رونما نہیں ہوگا, یہ حادثہ رونما نہیں ہوگا. تولد اس کے لیے پرانی شخصیت کو ختم کرنا ہے, تطہیر کی ضرورت ہے اس کے لیے. لہذا میقات پہ پہلا عمل تطہیر ہے, طہارت ہے. طہارت کے درجات ہیں, جیسے بدن کی طہارت ہے و لباس کی طہارت, اسی طرح دل کی طہارت, اعضاء و جوارح کی طہارت, خیال کی طہارت, حواس, اپنی حواس کی طہارت. جیسے بعضوں کو وضو کرنا ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں دھونا ہے مثلا, یا پورا بدن دھو دیتے ہیں یا جو ضروری چیزیں دھونے کی ہیں وہ نہیں دھوتے. ایک فرق جو شیعہ اور سنی کے وضو میں ہے وہ یہ کہ سنی اہل سنت پاؤں دھوتے ہیں اور شیعہ پاؤں پہ مس کرتے ہیں. خوب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بالآخر پاؤں دھونے کی چیز ہے یا مس کرنے کی چیز ہے. درست طہارت کریں ہم, پتہ چلے کہ دھونا ہے تو پھر دھونا چاہیے اس کو, اگر نہیں دھونے کی چیز تو مس کریں اس کو. معلوم ہونا چاہیے کہ دھونا ہے یا نہیں دھونا. اسی طرح تطہیر کے اندر, طہارت کے اندر, جب طہارت باطنی انسان انجام دیتا ہے, میقات پہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں آپ, اپنی روح کی تطہیر میں مشغول ہیں. آغاز آپ نے حج کا طہارت روح سے کیا ہے, پاکیزگی سے آغاز حج ہوا ہے آپ کا. معراج پہ میقات پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا حکم آپ کو یہ ہے کہ آپ طہارت کریں, اعضاء و جوارح کی تطہیر کریں, آنکھوں کو پاک کریں, کانوں کو پاک کریں, نگاہوں کو پاک کریں. آپ اعضاء الگ چیز ہیں, حواس الگ ہیں. اعضاء جیسے کان ہے, ناک ہے, زبان ہے, یہ اعضاء ہیں ہمارے, لیکن جس قوت سے ہم دیکھتے ہیں, جس قوت سے ہم سنتے ہیں, جیسے سماعت ہے, کان اور چیز ہے, سماعت اور شے ہے. بعضوں کا کان ٹھیک ٹھاک ہے لیکن سماعت نہیں ہے, بس اونچی آواز سنتے ہیں نا اسے ہاتھ رکھ کے, کان ٹھیک ہے ان کا, سماعت اس میں کمزور ہے. یا نگاہ, آنکھ ٹھیک ہے لیکن بصارت نہیں ہے اس کے اندر, یا کمزور ہے بصارت. ہمیں طہارت چشم بھی چاہیے, آنکھ بھی پاک ہونا چاہیے اور بصارت بھی پاک ہونا چاہیے. اعضاء کی تطہیر اور حواس کی تطہیر, پانچ حصے ہمارے اندر موجود ہیں. جس طرح اعضاء ہمارے ہیں, اعضاء خمسہ, ان میں آلودگی آ جاتی ہے, ان کو پاک کرنا ہے. ایسے ہی حواس کو بھی پاک کرنا ہے ہم نے, یعنی کان کی طہارت کے ساتھ ساتھ بصارت بھی پاک ہو, کان کی تطہیر کے ساتھ ساتھ سماعت بھی پاک ہو, زبان کی تطہیر کے ساتھ ساتھ تکلم بھی پاک ہو, اور جلد کی تطہیر کے ساتھ ساتھ لمس بھی پاک ہو, کہ حس بھی پاک ہو. انسان کی حصے بھی آلودہ ہیں. نصیب انسان کو اس وقت, کیونکہ حج نورانیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, تمام مراحل اس کی نورانی ہیں, اور ہماری توقع یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت کچھ نصیب ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے اگر یہاں نصیب نہ ہوا تو پھر اور کہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا. ہمیں یہاں پر بڑے راز سے آشنا ہونا ہے, معرفت حاصل ہونا ہے. معرفت نور ہے, معرفت پاکیزہ چیز ہے. خلوص و اخلاص پاکیزگی کا نام ہے. یا بعض مومنین جو مشتاق ہیں کہ ہمیں یہاں دیدار حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف نصیب ہوگی انشاءاللہ, خدا سب کے نصیب کرے, قسمت کرے, اس نورانی ذات کا کون سی بصارت میں صلاحیت ہے جو اس نورانی وجود کو دیکھ سکے. آلودہ بصارت دیکھ سکتی ہے؟ بس ضروری ہے کہ پہلے بصارت کو پاک کرے تاکہ دیدار نورانی ہو سکے. نجس چیز، آلودہ چیز، ناپاک چیز کبھی بھی اس کے اندر نور نہیں آتا، نور نہیں سماتا. اور یہ طے کر لیں گے بالآخر ہم روزمرہ کی زندگی میں، معمول کی زندگی میں، ہر شعبہ ہمارا آلودہ ہے. اخلاقی صفات مناسب نہیں ہیں، طور طریقے مناسب نہیں ہیں، عادتیں ہماری مناسب نہیں ہیں، سوچ و خیال ہماری مناسب نہیں ہیں. ایک تجربے کے طور پر، ایک امتحان کے طور پر، اپنا امتحان خود کرے ہر آدمی، ٹیسٹ کے طور پر. جب آپ اپنی خلوت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سب ہمارے ذہن سے جو خیالات گزرتے ہیں کس قسم کے ہیں؟ اگر یہ خیالات آپ بتا سکے اپنے کسی بہت ہی قریبی کو، بھائی کو، بہن کو، بیوی کو، ماں کو، بتا سکتے ہیں کیا کیا خیالات گزرتے ہیں ہمارے ذہنوں سے؟ اس قدر شرمناک خیالات بسا اوقات گزرتے ہیں کہ کسی کے سامنے ان کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. وہ پھر پوچھتے ہیں، بعض ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں، بعض لاپرواہ ہیں، بعض ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے تو ہوتا رہے، گزرتے ہیں تو گزرتے رہے، ہمیں کیا. پوچھتے بھی ہیں، اور جن سے پوچھتے ہیں وہ انہیں مطمئن کر دیتے ہیں کہ اگر غیر اختیاری طور پر یہ خیالات گزرتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے، فقہی طور پر یا عدالتی طور پر اس انسان کے اوپر جس کے ذہن سے خود ہی ایک غلط خیال گزر گیا، اسے سزا نہیں دی جائے گی، حد جاری نہیں ہوگی، اور اس کا کوئی گناہ معصیت شمار نہیں ہوگی. لیکن اخلاقی طور پر گناہ ہے یہ. کیوں یہ خیال فقط آپ کے ذہن سے گزرا؟ خیال تو ہزاروں ہیں، دوسرے خیالات کیوں نہیں آئے آپ کے ذہن میں؟ مکھیاں کہاں آتی ہیں؟ یہ گھریلو مکھیاں بلائی تو نہیں جاتی نا، دعوت تو نہیں دیتے ہم، پکڑ کے تو مکھی نہیں لاتے کہ جاؤ ہمارے ورچ خانے میں یا ہمارے گھر سے گزرو. تو ہم یہ کام کرتے ہیں، گھر کو گندا رکھتے ہیں، اپنے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں وہاں، اور کچرے پر مکھی خود آتی ہے، ہم بلاتے نہیں ہیں، خود آتی ہے. لیکن مکھی کے خود آنے کا ماحول ہم نے فراہم کیا ہے. غلط خیالات مکھیوں کی طرح ہیں، چونکہ ہم نے ذہن کو آلودہ رکھا ہوا ہے، غلط تصورات مکھیوں کی طرح ہمارے ذہن سے گزرتے ہیں. پھر کیوں گزرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ ذہن میں کوئی آلودگی ہے، ذہن میں کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، ذہن میں ناپاکی ہے، تو یہ خیالات گزرتے ہیں، ورنہ اچھے خیالات کیوں نہیں گزرتے میرے ذہن سے؟ میں اگر ذہن کو پاکیزہ رکھوں، اچھے اچھے خیالات میرے ذہن سے گزریں گے. ذہن ناپاک ہو، غلط خیالات گزریں گے. ذہن کی تطہیر کی ضرورت ہے، خیال کی تطہیر کی ضرورت ہے، خیال کی پاکیزگی کی ضرورت ہے. انسان کے اندر ایک بہت اہم، ہم خود اپنے لیے ناشناختہ ہیں، مدعی بہت ہیں. جیسے کہا تھا کہ ایک بڑی مشکل میں ہم سب گرفتار ہیں، اسیر ہیں، خود خائی، خود بینی، خود پرستی. بہت بڑی مشکل میں اسیر ہو کر آیا ہے کعبہ میں، حرم میں، خود پرستی میں. اور اگر اسی مشکل سے نجات پا کے چلے جائیں تو آپ سمجھیں حج قبول ہے انشاءاللہ، خود خائی، خود بینی اور خود پرستی سے نجات پا جائیں. خود خائی ہمیں کہتی ہے کہ نہ ہم جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری مشکلات میں گرفتار ہیں ہم. ہمیں حتی اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ہم خود کیا ہیں. آپ اگر اپنا گھر صاف رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ تو پتا ہو کہ گھر کون کون سے حصے ہیں، گھر میں کیا کیا ہے. معلوم ہی نہ ہو کہ یہ بھی گھر کا کمرہ ہے، یہ بھی گھر کا حصہ ہے، تو اس گھر کو ہم خانہ کعبہ پاک نہیں رکھ سکتے. جیسا پاکستان میں گلیاں پاک نہیں رکھتے، پورا شہر، پورے پاکستان میں آپ جائیں، سب سے زیادہ گندی جگہ گھر کے باہر گلی ہوتی ہے. چونکہ وہاں یہ تصور ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ گلیاں ہماری نہیں ہیں، مکان ہمارے ہیں، چار دیواری کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے، چار دیواری سے باہر کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. اب پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ گلیاں انڈیا کی ہیں، اور انڈیا والوں کے ذہن میں یہ گلیاں ان کی پاکستان کی ہیں. انتقام لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے، گھر کے اندر جتنا کچرا ہے اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں. اگر یہ پتہ ہو کہ یہ گلی بھی ہماری ہے، مثلا اپنی کچن میں جھاڑو لگا کے سین میں آپ پھینک دے سارا کچرا، عقل مندی کی ہے، عقلانہ کام کیا، یا کچن میں جھاڑو لگا کے بیڈ روم میں پھینک دے جا کر، حماقت ہے یہ. بیڈ روم میں جھاڑو لگا کے واش روم میں پھینک دیں آپ، واش روم میں جھاڑو لگا کے آپ ڈرائنگ روم میں پھینک دیں آپ، ڈرائنگ روم میں جھاڑو لگا کے ڈائننگ ہال میں پھینک دیں آپ، آپ گھر کے ہی کسی حصے میں پھینک دیں، بیوقوفی ہے یہ. اور سارے گھر کو صاف کر کے سین میں آگے پھینک دیں تو بھی بیوقوفی ہے، اور سین اور گھر سارا صاف کر کے گلی میں پھینک دیں تو بھی اتنی ہی بے وقوفی، اتنی ہی حماقت ہے یہ. چونکہ صرف وہ چار دیواری اور چار دیواری کے اندر آپ کا ماحول نہیں ہے، گلی بھی آپ کی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے گلی آپ کی ہے. گلی پاک ہوگی آپ کا گھر پاک ہوگا، گھر پاک ہوگا آپ کا ماحول، بچے آپ خود پاک رہیں گے. بعض اوقات بڑے صاف ستھرے سجے ہوئے گھر ہوتے ہیں اور گلیاں ڈھیر کوڑے کا ڈھیر بنی ہوتی ہیں، ان سے مچھر اور مکھیاں اسی صاف ستھرے گھر کے اندر جاتی ہیں. پورا ماحول پاک ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارا روح بھی ہے، وجود بھی ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے روح کے حصے کیا کیا ہیں. بعض چیزوں کو ایسے ہی اپنے آپ سے اجنبی سمجھتے ہیں، جیسے گلی کو اجنبی سمجھتے ہیں، کسی اور کی ہے گلی، وہ خیال نہیں ہے، تصور نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے ہماری کہ یہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے. ان میں سے ایک ہے خیال، تخیل. یہ جو بیٹھے ہوئے وسوسے ایک ٹیپ چل رہی ہوتی ہے، تصورات گزر رہے ہوتے ہیں ذہن سے، خیال ہے یہ. خیال کے دریچے خلوت میں کھل جاتے ہیں. یا خیال کا ایک اور بڑا کام، جب نیند میں آپ خواب دیکھتے ہیں، باقی حواس سارے آرام کر رہے ہوتے ہیں اور خیال کا منہ کھلا ہوتا ہے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں یہ کہیں نہیں ہے. جیسے عام طور پر ہمیں جنتری میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روح انسان کی نکل جاتی ہے باہر اور سیر سپاٹا کر کے واپس آ جاتی ہے، نا روح یہی لحاف کے نیچے ہی ہے. اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ باہر نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ فلم آپ کے اندر چل رہی ہے ساری. کہاں چل رہی ہے؟ آپ کے خیال میں. جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں سب خیال میں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں سب کچھ. آپ خیال انسان کی ایک ماہر قوت ہے، نقاش مصور تصویریں اور فلمیں بنا بنا کر ہمیں رات کو دکھاتی ہے. اور جیسے جیسا انسان ہو، جیسی اس کی سوچ ہو، جیسی اس کی ذہنیت ہو، جس طرح اس کے رجحانات ہوں، جس طرح اس کے تمایلات ہوں، یہ سب اس کو وہیں پر وہی خود بنا بنا کے دکھا رہی ہوتی ہے. مثلا جو خودخواہ ہے، خودخواہی اس لیے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. خودخواہ آدمی خواب دیکھ کے کیا دیکھتا ہے؟ خودبین، خود پرست. لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، لوگ اس کو مبارک دے رہے ہیں، صبح اٹھ کے پوچھتے بڑی نورانی خواب دیکھی ہے، ساری دنیا مجھے مبارک دے رہی تھی. وہ یہی تو خودخواہی ہے، یہی دیکھ رہے ہو. چونکہ بیداری میں بھی اپنے آپ کو محور و مرکز سمجھتے ہو، خوابے بھی ایسی دیکھتے ہو کہ لوگ آپ کو آ کر مبارک دیں. کبھی ایسی بھی خواب دیکھیے کہ آپ نے کسی کو مبارک دی ہو جا کر؟ خودخواہ کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کسی کو مبارک دی ہو. جیسے بلی کبھی بھی یہ خواب نہیں دیکھتی کہ کبھی اس نے چھچڑا اٹھا کے دوسرے کو دے دیا ہو، ہمیشہ دوسرے اٹھا کے اس کو لا کے دے دیتے. جیسے جس طرح ہماری شخصیت ہے، یہ سوچ ہے ہماری، ہمارا خیال اسی طرح سے وہ چیزیں بنا کر پیش کرتا ہے. مثلا جو غضبناک آدمی ہے، غصیلے آدمی ہیں، خواب میں بھی جھگڑتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا ان کا اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، مار کٹائی خواب میں بھی جاری رہتی ہے، غصے سے بھرے ہوئے جو لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانے پینے کا بہت شوق ہے، وہ رات کو بھی وہی مناظر سارے دیکھتے رہتے ہیں، ایک جگہ کھا کے پیٹ بھر کے اٹھ کے پھر دوسرے دسترخوان پہ جا بیٹھتے ہیں. یہ خواب بھی ایسے ہی ہیں، بچوں کے خواب، بچگانا، عورتوں کے خواب زنانہ، خواتین کو خواب میں چوڑیاں اور یہ چیزیں ساریاں، کبھی دوپٹہ رنگ کروا رہی ہیں، رنگ خراب ہو گیا ہے پھر، چونکہ یہ بیداری میں یہی مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، خواب میں بھی یہی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اگر بیداری میں ہم پاکیزہ اپنے خیال کو پاکیزہ بنا لیں، پاکیزہ خواب دیکھیں گے آپ، پاکیزہ خواب دیکھیں گے، خود خواہانہ خواب نہیں دیکھیں گے، نصیب ہوگا کچھ خواب میں آپ کو اس صورت میں. لہذا تطہیر کے عمل میں ایک طہارت خیال ہے، طہارت دل. دل آلودہ ہے ہمارے، دل ناپاک ہے ہمارے. ایک بزرگ فیلسوف حکیم، سر ہمارے ماحول میں اتنے آشنا نہیں ہیں، لیکن دنیا ان کو بہتر جانتی ہے ہم سے، ہیں ہمارے لیکن ہمارے سرمائے دوسرے ان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. حکیم ملا صدرہ کے نام سے مشہور ہیں، صدر المطالحین یا ملا صدرہ. ان کا ایک خوبصورت جملہ اسی بارے میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے اس شعر کا لب لباب بیان کر رہا ہوں کہ جہاں پر جو چیز ہو، مثلا فرض کریں جہاں گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں، اس جگہ کو کیا کہیں گے ہم؟ گھر کے ایک ایسا ہوتا ہے نا جہاں گاڑی پارک کی جاتی ہے، اس کو گیرج کہتے ہیں. اس کو جہاں بکریاں بندی ہوئی ہوں وہاں جی باڑا کہتے ہیں اس کو. جہاں گھوڑے بندے ہوئے ہوں استبل ہوتا ہے. جہاں پر غلہ ڈھیر رکھا ہوا ہو، بوریاں رکھی ہوئی ہوں وہاں گودام کہلا. یہ صحیح نام ہے نا، یہ غلط تو نہیں ہے. جہاں گھوڑے بندے ہوئے کوئی نہیں کہتا یہ گودام ہے، اور جہاں غلہ پڑا ہوا وہاں نہیں کہتے کہ یہ استبل ہے. مثلا ہر چیز کا نام اس کے اندر پڑی ہوئی چیز کی وجہ سے، شے کی وجہ سے پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم آئیں دیکھیں کہ دلوں میں جھانک کے دیکھیں، نام دل کب کہلانے کے قابل ہے، کب اس کو کہیں گے ہم یہ دل ہے. اگر اس کے اندر بوریاں غلے اور غلے کی محبت پڑی ہوئی ہے تو یہ تو دل کہلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ گودام ہے. کچھ ایسے نا ملوں کے فیکٹریوں کے مالک ہیں، ہمیشہ صبح و شام غلے کی فکر میں، بوریوں کی فکر میں، اس سال پیداوار اتنی ہوگی، اس سال اتنی دیں گے. دل کو کھول کے دیکھیں، اندر سارا غلہ ہی غلہ، بوریاں پڑی ہوئی ہیں، محبت بوریوں کی بھری ہوئی ہے اس کے اندر. وہ اس کو کون کہے دل ہے، یہ تو گودام ہے. اور جس کو گاڑیوں کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، گاڑیاں جہاں پر ہوں وہاں تو دل نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ گیراج ہے. یہ جہاں پر بعض ایسے ہیں جن کو گھوڑوں کی محبت ہے، استبل ہے. یہ بعضوں کو کھانے کی محبت ہے، کھانا جہاں پر ہو وہ کچن ہے، وہ یا وہ اب کھانا انسانی ہو تو اس کو کہتے ہیں، ورنہ پنجاب کے پنجابیوں لوریوں کے بغول کھرلی ہے مثلا، جہاں پر جانوروں کے لیے کھانا ڈالا جاتا ہے، آخور کہتے ہیں نا اس کو، پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں. دل میں ہے کیا؟ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة. دل بھرے ہوئے ہیں کس کی محبت سے؟ شہوتوں سے دل بھرے ہوئے ہیں، اولاد کی محبت سے دل بھرے ہوئے ہیں. قناطیر مقنطرة یعنی اٹا ہوا مال، ڈھیر لگا ہوا مال، تہ بتہ مال، اسے دل بھرے ہوئے ہیں. جہاں نوٹ پڑے ہوئے ہوں، بینک ہے، یہ تو دل نہیں ہے، بینک ہے. یہ جہاں پر محبت مال کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، یہ بینک ہے. ہم سمجھتے ہیں دل ہے، دل مجازی نام ہے، شاعر شاعری ہے اس کو دل کہنا. کسی بینک کو کہیں گے کتنا اچھا دل ہے یہ، کوئی مانے گا آپ کی بات؟ استبل کو جا کر دیکھیں کہیں کتنا اچھا دل ہے یہ، دل نہیں ہے استبل ہے. دوسرے بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ نے دل نہیں دیکھا کبھی. دل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں گھوڑوں کی محبت ہو، جہاں اولاد کی محبت ہو، وہ تو یا سٹور ہے یا گودام ہے یا بینک ہے یا کوئی چیز ہے. دل کس کو کہتے ہیں؟ دل اس کو کہتے ہیں جس میں یاد خدا ہو، جس میں محبت خدا ہو. اس کو دل کہتے ہیں. باقی دل نہیں ہے, یا باڑے ہیں, یا استبل ہیں, یا گیراج ہیں, یا گودام ہیں, یا بینک ہیں, یا آخور ہیں. اب یہ لے کے آیا ہوا ہے کدھر؟ حرم خدا میں. کیا لے کر آئے ہو؟ گودام. گودام کو کیا کرنا ہمیں؟ اس لیے میقات پہ روکا گیا ہے آپ کو, ذرا ٹھہر ٹھہر کے ہو, ایسے فوراً اتر کے جدہ سے توڑ کر دیوار پٹا کے نہ ہو اندر, پہلے روکو ادھر, دیکھیں چیک کریں. آپ کو ہمیں دل چاہیے نہ کہ گودام چاہیے. وہ اب یہ تو تب توجہ نہیں تھی میری, میں تو گودام بنایا ہوا تھا اس کو, حب شہوات تھی اس کے اندر, حب خواہشات تھی اس کے اندر, حب مال سے بھرا ہوا ہے یہ دل, آلودہ ہے یہ دل, مریض ہے یہ دل, بیمار ہے یہ دل. اس لیے پتہ تھا بیمار ہے, اس لیے بلایا تھا کہ یہاں علاج ہو اس کا. روکا میقات کے اوپر, رک کر کیا کرو؟ غسل کرو, طہارت کرو. طہارت تو بظاہر جسم کی میں کر رہا ہوں, میں نہ حقیقت میں دل کی طہارت کرو, ارادہ کرو, دل سے ساری چیزیں باہر نکالو. یہ دل جس جس چیز سے بھرا ہوا ہے گودام خالی کرو, اس سے سب کچھ باہر نکالو تاکہ محبت خدا اس میں داخل ہو, اترے اس میں. اسی حج کا ایک واقعہ میں یہیں سنا دوں آپ کو, پھر پہلے سنایا ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں سنایا ہوا. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دام عزل اللہ علی, یہ بھی بہت عظیم انسان و شخصیت, ایک سرمایہ جہان اسلام کا ہے. یہ شاید آپ کو بہت سارے اور چیزوں سے نام ان کا یاد ہوگا. یہ وہی ہیں بزرگوار جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا خط لے کر گئے تھے گورباچوف کے پاس سفیر اسلام بن کر دعوت اسلام دینے کے لیے, اور جن کو رہبر معظم نے پھر دوبارہ اپنا سفیر بنایا. اور یو این او میں جب ملینیم ادیان کا ملینیم ہوا, یعنی ایک عالمی پروگرام جب یہ ہزاری شروع ہوئی اس کے آغاز میں چند دو تین سال پہلے, چار پانچ سال پہلے, تو وہاں پر تشیع یا جہان اسلام کی نمائندگی اور تشیع کی نمائندگی انہوں نے کی, اور پوری دنیا کو جا کر پیغام تشیع دیا. بہت عظیم شخصیت ہیں, مفسر قرآن ایک بے نظیر, بلکہ کہوں منحصر بفرد شخصیت ہیں. بعض لحاظ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے. حج پر مشرف ہوئے, چند سال پہلے کی بات ہے, تشریف لائے, خود بیان فرمایا انہوں نے کہ یہی کے سعودی عرب کے ہی زائرن تھے دو میاں بیوی مقامی شیعہ, کیونکہ ایک بڑا علاقہ ہے یہاں شیعہ آبادی کا, مدینہ میں بھی ہیں اور ایک اور منطقہ بھی ہے جو کویت کے بارڈر کی طرف ہے, سارا شیعہ نشین علاقہ ہے. یہاں کے دو میاں بیوی دونوں جوان, یہ دونوں آئے, انہوں نے سنا کہ ایسی عظیم شخصیت آئی ہوئی ہے یہاں پر, ان کی زیارت کے لیے جائیں اور رہنمائی لیں. بہت عظیم عارف بھی ہیں, فیلسوف بھی ہیں, مفسر قرآن بھی ہیں, ایک بڑے نامدار فقیہ بھی ہیں. ایسی شخصیات بہت کم پیدا ہوتی ہیں, اتنی جامع شخصیات. اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نیچے نیچے سب کچھ جانتے ہیں, لیکن اوپر کے ہمیں اپنی سپریم پاور کی کوئی معلومات نہیں ہوتی. جیسے پاکستان میں ایک فورس ہے ایف سی کے نام سے, جانتے ہیں سارے ایف سی جی, بالا ان کی ہائی کمان فوج ہوتی ہے, یعنی جو اعلی افسر ان کے ہوتے ہیں کمیشن آفیسر, وہ سارے فوجی ہی ہوتے ہیں کرنل سے اوپر, لیکن ان کے دوسرے سپاہی رینک کے جو آفیسر ہوتے ہیں صوبے دار سے نیچے, وہ سارے اپنے ان کے ایف سی سے ہی ہوتے ہیں. اور اس فورس نے ساری زندگی چونکہ بارڈروں پہ راہوں پہ ادھر ادھر ان کی گزر ہوتی ہے, چھونیوں میں کم ہوتے ہیں, اپنی ہائی کمان سے اتنے آشنا نہیں ہوتے. ان کا سب سے اعلیٰ افسر جس کو یہ جانتے ہیں صوبے دار ہوتا ہے, صوبہ دار سے اوپر کا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کمانڈر کون ہے. لہذا کہتے بھی ہیں کہ کسی پریڈ میں یا کسی ایسے فنکشن میں ان کو اکٹھا ہونا پڑا, اپنی اعلیٰ کمان کے ساتھ جب ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کو اجنبی تھے، انہیں نہیں پتا تھا یہ کون لوگ ہیں، یہ انہیں کے اعلیٰ افسران جو تھے، مثلا کور کمانڈر کا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، اور کور کمانڈر نے جو حکم بھی دیا انہیں اصل سمجھ میں نہیں آئی کہ کہتا کیا ہے، یا اس کو ماننا واجب ہے یا ماننا واجب نہیں ہے، تو وہ نہیں ہلے اپنی جگہ سے. کور کمانڈر نے غصے سے کہا کہ یہ باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، کیوں یہ حرکت نہیں کرتے؟ تو کسی نے آ کر اس کو کان میں بتایا کہ انہیں جو کچھ کہنا ہے حوالدار کے ذریعے کہیں، یہ چونکہ انہوں نے ساری عمر حوالدار کے ساتھ کاٹی ہوئی ہے، حوالدار سے اوپر کا افسر انہوں نے کبھی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر نکلے پتہ مثلا جنرل کون ہوتا ہے یا سپریم کمانڈ کون ہوتی ہے. یہی فورس ہمارے ہاں بھی ہے، مثلا اپنے ملک میں ہم اگر اپنے مذہبی طور پر دیکھیں تو ہم سب ہی ایف سی ہی ہیں تقریباً، ساری عمر حوالداروں کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، اور حج بھی وہی کرتے ہیں جو حوالدار کہتا ہے، سپریم کمانڈ جو بھی کہے وہ کام نہیں کرتے. ابھی بھی کہتے ہیں کہ حوالدار کہتے ہیں یہاں نماز نہیں ہو سکتی، ادھر سپریم کمانڈ کہتی ہے ہو سکتی ہے، بلکہ لازم ہے آپ پر یہاں پڑھنا. دیکھو دیکھا ہی نہیں ہے نا، سپریم کمانڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس وجہ سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں ہم. یہ آج کی بات آ گئی، وضاحت کریں گے کہ سپریم کمانڈ ہم سے کیا کہتی ہے، حج کیسے کرنا ہے، کیا چیز ہوتی ہے حج کرنے کی. یہ شخصیات ہیں ہماری مرکزی تھنک ٹینک تشیعوں کا، اس وقت یہ لوگ ہیں. سپریم کمانڈ بھی موجود ہے اور ان کے ساتھ ایسے برجستہ شخصیات، مراجع، اس سطح کی شخصیات جیسے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی دامہ ذل العلی ہیں، اور اس طرح کے اور بھی ہیں. ابھی مجھے شخصیات کا تعارف کرانا مقصود نہیں تھا، وہ نام آ گیا بیچ میں تو اشارہ ضمنی کر دیا ہے کہ اگر کوئی کمانڈ لینی ہے تو ان سے کمانڈ لینی چاہیے ہمیں. حوالداروں کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ بھی اور ہم سب ان کے پیرو ہوں، ان کے تابع ہوں، جو وہ کہتے ہیں اس کو ماننا ہے، نہ یہ کہ جو آپ کہتے ہیں. وہ حوالدار بہت ساری جگہوں پر غلط ڈیسیجن لے لیتا ہے. پھر یہاں ایک اور حج میں کام ہوتا ہے کہ بس پہ چڑھنے سے پہلے مشکل پیش آ جاتی ہے بکرے کی. میں اسے طنز میں پہلے بھی کہا ہے کہ ساری دنیا شیر سے ڈرتی ہے، ہمارے حاجی بکرے سے ڈرتے ہیں، بکرا نہ کہیں پیش آ جائے. مثلا وہ کیا کرنا ہے، یہیں پر سپریم کمانڈ بدل دو، یہاں پر بس کے نیچے کھڑے کھڑے کہو کہ میں ان کے اب تابع نہیں ہوں، بکرے کی وجہ سے، صرف ایک بکرے کی وجہ سے. اگر بکرے کی وجہ سے چھوڑ دینی ہے، اپنی بیعت توڑ دینی ہے، تو جنہوں نے حکومت کی وجہ سے نہیں مانا ان کو، وہ تو پھر حق بجانب تھے، وہ لوگ ان کو چاہیے تھا، حکومت تو بہت بڑی چیز ہے. ہم اگر ان کی جگہ ہوتے جو آج ایک بکرے کی وجہ سے جا بجا ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، تو اگر وہاں ہوتے حکومت کی پیشکش ہمیں کی جاتی تو ہم کیا سے کیا کر گزرتے. ان بزرگوار کے پاس معرفت ضروری ہے، اپنے سرمایہ کی معرفت ضروری ہے. یہ بہت عالی سرمایہ ہے ہمارے تشیع، بہت غنی مکتب ہے، بہت غنی مکتب ہے، اور تشیع شیعہ عوام بہت فقیر عوام ہے ہر لحاظ سے. درحالی کے شیعہ مذہب بہت غنی مذہب ہے، شیعہ سے زیادہ غنا کسی مکتب کے اندر موجود نہیں. میں تعصب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تھوڑی بہت ایک طالب علمانہ آشنائی کی جو مکتب سے پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا غنا و منوی سرمایہ تشیعوں کے پاس ہے، روح زمین پر کسی مکتب کے پاس موجود نہیں. لیکن عوام ہمارے، افراد، قوم ہماری، وہ جتنی محروم ہے اسی سرمایہ سے جو اس کے پاس فراوان پڑا ہوا ہے، ان سے زیادہ محروم کوئی بھی نہیں. اپنی ہی سرمایہ سے بہت محروم ہے، شناخت نہ ہونے کی وجہ سے یا وہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے. ان بزرگوار کے پاس یہاں کا ایک عرب میاں بیوی آئے جوان، اور آ کر انہوں نے اپنے مسئلہ پہلے اور حال وال پوچھے، پھر آ کر انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. خاتون نے یہ مسئلہ بیان کیا، توجہ کرنا اسے، وہ جو جہت میں چاہتا ہوں آپ اس طرف توجہ کریں، اسی طرف سوچنا، کیونکہ ہر بات میں کئی پہلو ہوتے ہیں اور میری مد نظر کوئی اور پہلو ہوتا ہے، آپ کسی اور پہلو پہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر بات کہیں سے کہیں اور جا پہنچتی ہے. وہ جو مقصود ہے بیان کرنا اسی طرف ذہن رہے. اس خاتون نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا شوہر کے سامنے, سامنے بیٹھے ہوئے شوہر, کہا کہ ہماری شادی کو اتنے عرصہ ہوا ہے اور پہلے سے بھی ہم آشنا بھی تھے یا رشتہ دار تھے جیسے بھی تھے, لیکن شادی کے بعد سے ایک والہانہ محبت ہمیں ایک دوسرے سے ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن کہا کہ حد سے زیادہ ہے, یعنی معمول کی جتنی میاں بیوی میں ہوتے ہیں انس اس سے کہیں زیادہ ہے. خصوصاً اس خاتون نے کہا کہ میرے ساتھ یہ پریشانی مشکل ہے کہ میں ایک غیر معمولی اپنے شوہر کی محبت میں اسیر ہوں, اس طرح سے کہ یہ میرے دل پہ چھایا رہتا ہے ہر کام میں, میں اپنے آپ کو بھولی ہوئی ہوں, سب کچھ ہوں, مجھے ہمیشہ ہم و غم سارا اس کا ہوتا ہے اور اس حد تک اس کی محبت میرے دل پر غالب ہے کہ مجھے اب خوف محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ محبت میرے دل میں جو خدا کی ہونی چاہیے تھی اس کی جگہ بھی اس نے لے لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں بیٹھ کر توجہ کریں کتنے مومن پاکیزہ جوان, میاں بھی جوان بیوی بھی جوان, ان جوانوں کو خدا نے کس طرح نورانیت دی کہ یہ مسائل بیٹھ کر آپس میں انہوں نے سوچے. بیوی نے شوہر کو اپنی مشکل پیش کی کہ اس طرح سے تیری محبت اس طرح سے میرے دل میں ہے کہ تیری یاد صبح و شام خواب و بیداری میں تیری ہی یاد میرے دل میں رہتی ہے اور اس وجہ سے میں جس طرح حق عبادت ہے خدا کا میں ادا نہیں کر سکتی. رائے حل کیا ہے؟ اب رائے حل اب دونوں نے اپنے اس ناپختگی یا جو کہیں نا تجربہ کاری کی وجہ سے جو رائے حل سوچا وہ یہ ہے کہ اس خاتون نے شوہر کو مشورہ دیا کہ میں آپ کو ایک اور شادی کراتی ہوں, میں جاتی ہوں رشتہ مانگنے کے لیے, لڑکی ڈھونڈتی ہوں اچھی قابل قبول اور آپ اس سے شادی کر لیں. ظاہر ہے کہ عورتوں میں پھر یہ ہے کہ برداشت نہیں کر سکتے, جس طرح دو مولوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اس طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی, خصوصاً جب دونوں کا رشتہ ایک جیسا ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہو. اب مرد ہزار کہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے, وہ پھر اس کو سمجھاتی ہے ایک شریعت کی اجازت کے کیا طریقہ ہوتا ہے. پر کہ اس نے کہا کہ یہ رائے حل ڈھونڈتے ہیں ہم کہ آپ کو ایک اور شادی کرا دیں تاکہ اس طرح سے تیرا زیادہ وقت دوسری زوجہ کے ساتھ گزرے گا اور میں تھوڑی فرصت پاؤں گی اور عبادت خدا کر سکوں گی. شوہر بھی راضی ہو گیا اور یہی کام انہوں نے کیا, یہ گئی جا کر اس نے ایک لڑکی اچھی ڈھونڈی اور اس سے شادی کرا دی, اور یہ شوہر اس دوسری زوجہ کے ساتھ بھی اسی طرح خوش ہے جس طرح اس کے ساتھ, اور یہ بھی تھی ابھی اس کے عقد میں. شوہر کی توجہ بٹ گئی, ظاہر سی بات ہے اب دو زوجہ ہیں اس کی, دونوں کی طرف اس کی توجہ تھی, لیکن یہ کہتی ہیں کہ اس کے باوجود بھی شوہر کی محبت میرے دل سے کم ابھی بھی نہیں ہوئی, یعنی وہ غلبہ وہ افراد حد سے زیادہ معمول سے زیادہ اس کی یاد یا وہ میرے دل میں ابھی بھی, وہ سامنے بیٹھا ہوا یہ مسئلہ ہو رہا ہے, کہا کہ یہ شادی بھی میں نے اس کو کروا دی لیکن ابھی بھی میرے دل سے نکلا نہیں ہے, کم بھی نہیں ہوا بستر ہو گیا. اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ایک دین شناس, ایک حکیم, ایک فیلسوف اور ایک عارف, ہمیں بتائیں کہ اس کا رائے حل کیا ہے. اب کیا کروں میں, وہ خاتون تقاضا کر رہی ہے, میں کیا کروں کہ یہ محبت میرے دل میں اس طرح سے نہ چھا جائے کہ مجھے خدا ہی بھول جائے, میرا دل عبادت میں نہ لگے. اب دیکھیں اب یہ دل گرفتار ہے بہت ساری چیزوں کے اندر. قرآن نے بھی یہ فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, بچوں کی محبت بسا اوقات اتنی دل میں چھا جاتی ہے, طواف میں بھی بچے یاد آ رہے ہیں, سعی میں بھی بچے یاد آ رہے ہیں, حجر اسود میں بھی بچے یاد آ رہے ہیں, دعا میں بھی بچے یاد آ رہے ہیں, نماز میں بھی بچے یاد آ رہے ہیں, بچوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے. یہ ساری اچھی محبتیں غلط نہیں ہیں, بیوی کی محبت, شوہر کی محبت, بچے کی محبت, ماں باپ کی محبت, لیکن یہ اچھی محبتیں اور جائز محبتیں بعض اوقات حد سے تجاوز کر کے انسان کے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور اس طرح سے جکڑ لیتی ہیں یہ محبتیں کہ اب انسان کے دل میں گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس خدا کی طرف جا سکے. یہ دل نہیں ہے, دل وہ ہے کے اندر محبت خدا ہو. اور یہ توجہ رکھیں، اگر انسان بچوں کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ سے محبت. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں سے خوب محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ذرا محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے محبت نہیں کرتے، یا ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، زوجہ سے محبت نہیں کرتے. چونکہ یہ وہ محبتیں ہیں جب دل میں آ جائیں تو دوسرے کی گنجائش نہیں رہتی. یہ خصوصیت ہے ان محبتوں کی. حلال محبتیں و ضروری محبتیں، یہ اچھی محبتیں، لیکن ان کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر یہ دل میں آ جائیں دوسرے کی گنجائش نہیں رہتی. ایک محبت ایسی ہے کہ اگر وہ دل میں آ جائے سب کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور وہ محبت خدا ہے. اگر محبت خدا دل میں آ جائے مخلوق کی محبت خود ہی دل میں آ جاتی ہے. چونکہ اگر میں خدا سے محبت کرتا ہوں تو یہ مخلوق خدا ہے، یہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے، الگ سے نہیں آئی، یہ سب مخلوق خدا ہے. بے جہان خرم ازانم، کہ جہان خرم ازوست، مجھے کیوں دنیا اچھی لگتی ہے؟ چونکہ خدا کی مخلوق ہے. نہ کہ دنیا اچھی لگتی ہے چونکہ مجھے فائدہ دیتی ہے. مجھے فائدہ دے یا نہ دے، چونکہ مخلوق خدا ہے، اس دنیا سے انسان کو محبت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مخلوق خدا ہے. دنیا سے مراد وہ مضموم دنیا نہ، جسے دوری کا کہا گیا ہے. دنیا سے مراد یعنی موجودات، گھر، بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز اقارب. یہ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ بچے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ چونکہ بچے خدا کی نعمت ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں. انسانی محبت اور حیوانی محبت میں فرق ہونا چاہیے. مرغی کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے، بھیڑ بکری کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے، جانوروں کو والہانہ محبت ہے. لیکن یہ محبت معرفتی، عقلی، عرفانی محبت نہیں ہے، یہ غریزے کی محبت ہے. غریزہ یعنی ان کے اندر، ان کے وجود کے اندر ایک رجحان، ایک تمایل پیدا کر دیا گیا ہے بچوں کی نسبت، اور ایک وقت تک رہتی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. جب تک وہ بچے چھوٹے ہیں جانور کے اندر ان کی محبت رہتی ہے. بعض اوقات ہم اس کو غلطی سے کہتے ہیں فطری ہے، فطری نہیں. جانوروں کے اندر فطرت نہیں ہوتی، طبیعت ہوتی ہے جانوروں کے اندر. فطرت فقط انسان کے اندر ہے، فطری چیزیں انسان کے اندر ہیں. انسان کے اندر فطری طور پر محبت خدا کے ساتھ ہے، لیکن جب خدا سے محبت ہوتی ہے تو خدا کی مخلوق سے بھی محبت ہوتی ہے. ہمیں کعبہ کیوں اچھا لگتا ہے؟ چونکہ خدا کا گھر ہے. ہمیں پیغمبر سے کیوں محبت ہے؟ چونکہ خدا کے نبی ہیں. ہمیں امیر المومنین سے کیوں محبت ہے؟ چونکہ خدا کے ولی ہیں. ہمیں اہل بیت سے کیوں محبت ہے؟ چونکہ اولیاء خدا ہیں. اس وجہ سے ہمیں محبت ہے. سرچشمہ محبت خدا ہے. دل اس وقت دل کہلاتا ہے جب اس کے اندر محبت خدا آ جائے، اور جب خدا کی محبت آ جائے پھر سب کی محبت آ جاتی ہے. برخلاف یہ طبقہ جو یہاں موجود ہے، جو اپنے تو ہی تو بہت دعویٰ کرتے ہیں توحید کا، ہر بات میں توحید توحید توحید، ہر چیز شرک ہے، دوسری ہر چیز کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور فقط خدا فقط خدا، جھوٹ بولتے ہیں. ان کا خدا سے ذرا برابر کوئی رابطہ نہیں ہے، چونکہ اگر خدا سے رابطہ ہوتا خدا کی مخلوق ان کو بری نہ لگتی، خدا کی مخلوق سے نفرت نہ کرتے. مسلمان و مومن تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو مقام بہت عظیم ہے. مومن کا مقام، آپ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور معصوم فرماتے ہیں کہ المومن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. کعبہ کی طرف پشت نہیں کرتے، کعبہ کو بغیر وضو کے مس نہیں کرتے، اور مومن کی توہین کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن بے خدا ہو اور مجھے اچھا نہ لگتا ہو، مخلوق خدا ہو اور مجھے اچھی نہ لگتی ہو؟ خدا کی محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ خدا کی محبت سے سب کی محبت آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت کریں, ان کی محبت اتنی تنگ ہے کہ کسی اور کی جگہ نہیں چھوڑتی. اولاد سے محبت ہو جائے دوسروں سے ختم ہو جاتی ہے, مال سے محبت ہو جائے اس سے ختم ہو جاتی ہے, سسرال سے محبت ہو جائے ماں باپ سے ختم ہو جاتی ہے, ماں باپ سے محبت ہو سسرال سے ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت تنگ محبتیں ہیں, یعنی اتنی محدود اور تنگ محبتیں ہمارے دلوں کو تنگ کر دیتی ہیں, دوسرے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. لیکن اللہ کی محبت, چونکہ محبت خدا رحمت خدا کی طرح ہے, اور رحمت خدا وسع کل شے, رحمت خدا کا سایہ ہر شے کے اوپر پڑا ہوا ہے, محبت خدا کا سایہ بھی ہر شے کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور اسلام بالعموم خصوصاً تشیع مذہب محبت ہے, تشیع مذہب محبت, اس کی بنیاد ہی ساری حب پر ہے, محبت پر ہے. عملاً بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, اس کی بنیاد محبت پر ہو, لیکن محبت اپنے سرچشمہ سے, محبت اپنے منبع سے شروع ہو. یعنی سب تشیع میں سب سے پہلی محبت کس کی ہے؟ خدا کی. خدا کی محبت سے پھر شعبہ پیدا ہوتا ہے دوسرا, محبت اولیاء خدا, محبت با انبیاء, محبت با معصومین, محبت با اہل بیت, اور محبت مومنین کے ساتھ, محبت آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ. محبت حج کے سفر کا ایک تحفہ مومنین کی آپس میں محبت ہے, انس پیدا ہوتا ہے, ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ واپس جا کر یہ واقعات نہ سنائیں کہ ہمیں تو ایک ایسے آدمی سے کمرے میں بٹھا دیا گیا, اس کے ساتھ کمرہ دے دیا گیا, الامان والحفیظ, وہ فلاں سے بھی برا تھا, وہ فلاں سے بھی برا تھا. یہ تو حج نہ ہوا, بس معلوم تھا کہ خود خواہ تھے آپ. محبت ہونی چاہیے سب کے ساتھ, تطہیر کریں. میقات میں ناپاکیاں وہیں گرا کے آنا ہے, حرم میں داخل ہونے سے پہلے بہت کچھ وہاں دھونا ہے, نفرتیں دھونی ہیں, کینے دھونے ہیں, حسد دھونا ہے وہاں پر, اور خدا کے علاوہ سب محبتیں دھونی ہیں وہاں پر, پاک کرنا ہے, تخیل کو پاک کرنا ہے, حواس کو پاک کرنا ہے, سماعت و بصارت کو پاک کرنا ہے. آلودہ وہ بالآخر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, نغمے و موسیقی و تہمت و بہتان و افتراء اور فلاں, محرمات کی بحث میں آئیں گے. احرام باندھتے ہی انسان پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, حلال چیزیں, 24 حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ گالی نہ دے. حاجی صاحب میقات پہ انہوں نے احرام باندھا, اور باندھ کر بس میں آئے تو بیگ کھولنے لگے, زپ نہیں کھول رہی تھی بیگ کی, اسی زپ کو گندی سی گالی دی, ایسی کی تیسی اس کی کھل نہیں رہی. دوسرے آدمی نے منع کیا کہ حاجی صاحب آپ محرم ہیں, گالی نہیں دے سکتے. تو انہوں نے ایک اور اس سے بھی زیادہ نارواتر کہا کہ میں کیا کروں, گالی نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن یہ کھلتی نہیں ہے, میں کیا کروں. پاک کریں اپنی زبان کو, عادت ہے ہماری زبان سے کچھ چیزیں, جیسے تکیہ کلام کے طور پر کچھ چیزیں ادا ہوتی رہتی ہیں, ناخواستہ ادا ہوتی رہتی ہیں. ہم گھروں میں رہتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے, تہمت بہتان معمول بنا ہوا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ معمول بنا ہوا ہے. تطہیر در میقات فقط پانی ڈالنا نہیں ہے بدن پر اور پسینہ دھونا نہیں ہے, روح کی تطہیر بھی ہے. یعنی سمبولک طور پر آپ علامتی طور پر جسم دھو رہے ہیں, لیکن حقیقتاً اپنی روح دھو رہے ہیں, معصیتیں دھو رہے ہیں, گناہ دھو رہے ہیں, دل دھو رہے ہیں, خیال دھو رہے ہیں, ذہن دھو رہے ہیں, اور یہ سارے ارادی کام ہیں عزم کے ساتھ. بدن پاک ہوتا ہے پانی کے ساتھ, روح پاک ہوتی ہے عزم کے ساتھ. وہ پانی جو روح پہ ڈالنا ہے, ارادہ مضبوط اور پختہ, عزم کہ یہ ساری چیزیں آج سے ختم, خدایا دھو دی میں نے, آج تک اگر آلودہ تھا اب تیرے میقات پہ پہنچ کے آیا ہوں. میقات یعنی جائے وعدہ ملاقات, وعدہ گاہ جہاں پر خدا کی ذات ہماری منتظر ہے, اپنے محبوب اپنے معشوق کے سامنے حاضر ہو کر عہد کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آج سے ختم کر دی. تولد شخصیت انسان کے اندر جنم لے رہی ہے, متولد ہو رہا ہے انسان. کس طرح سے متولد ہو رہا ہے؟ سادہ سا میقات سے گزر کے آ کے بس پہ اتر کے بس پہ بیٹھ جانے سے شخصیت پیدا نہیں ہوتی. میقات میں ارادی کام کہیں زیادہ ہے بجائے جسمانی کاموں کے. جسمانی کام سادہ سے ہیں, ارادی کام مشکل ہے, ارادی کام دشوار ہے. عزم و ارادہ کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے ہمیں, تاکہ حرم میں آنے کے قابل ہو جائیں, احرام میں ملبوس ہونے کے قابل ہو جائیں. اور پھر مسلسل تطہیر ایک ایسا عمل ہے جس کو آخر تک پھر فراموش نہیں کرنا. نہ یہ کہ ابھی میقات پہ ان ساری چیزوں سے ذہن کو پاک کیا میں نے یا آغاز کیا, لیکن احرام کے بعد یا پھر آ کر دوبارہ انہی چیزوں میں انسان ملوث ہو جائے. نہ, پھر خیال رکھنا ہے ہرگز اپنے آپ کو آلودہ ہونے نہ دے ان چیزوں سے. یہ محبت نکالے ان چیزوں کی, محبت باہر نکالے ان چیزوں کی دل سے. اپنے حواس کو پاک کریں, اپنی زبان کو پاک کریں, اپنی نگاہوں کو پاک کریں. پاکیزہ نگاہیں خدا کو چاہیے, پسند ہے خدا کو پاکیزہ. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. خدا کو توبہ پسند ہے, بہت پسند ہے, محبوب خدا ہے. ان اللہ یحب, خدا محب اور طائب اور پاکیزہ لوگ محبوب خدا. حتی بعض چیزیں جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں در حقیقت آلودگیاں ہیں. مثلا ایک چیز جس سے کہا گیا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد استعمال نہیں کرنا, خوشبو ہے. ویسے خوشبو اچھی چیز ہے, مسجد میں جو خوشبو لگا کے جاؤ, لیکن جب محرم ہو گئے اب خوشبو نہیں لگانی ہے, خوشبو کے پاس بٹکنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حتیٰ اب بہت ساری خوشبو جیسی چیزیں جن کو آپ خوشبودار سمجھتے ہو, پھولوں جیسی چیزیں بھی جو آپ کے دل کو آلودہ کرتی ہیں, ان کے قریب بھی آپ نہیں جانا. یعنی بعض خوشبوئیں جن کو آپ سمجھتے ہو روح کی پاکیزگی کے لیے ہیں, یہ خوشبوئیں پاکیزگی کے لیے نہیں بلکہ آلودگی کے لیے. ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرو. گندگی صرف وہ کچرے کی طرح یا گٹر کے پانی کی طرح ہی نہیں ہوتی, بعض اوقات گندگی خوشبو کی طرح بھی ہوتی ہے. یعنی باہر خوشبو ہے لیکن اندر اس کی گندگی ہے, آلودہ کر دیتی ہے. ان چیزوں سے بھی انسان آلودہ ہو جاتا ہے. یہ ایک عمل ہے میقات کے اندر جس کو بہت سادہ اور مختصر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, عمل تطہیر طہارت ہے. طہارت کے بعد میقات کے اوپر یہ عمل دیگر مردوں کے لیے کہ اپنے جسم سے سلی ہوئی ہر چیز جدا کر دیں, اب سلا ہوا لباس نہیں پہنے. خواتین مستثنا ہے, جو فرمائیں اس کی وجہ حرمت ہے. خواتین کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے ان کو الگ سے انسلا لباس اہم ترین موقع کے لیے بھی, یہاں بھی خواتین کو مستثنا کیا گیا کہ انسلا لباس نہ پہنے, کیونکہ انسلے لباس میں خواتین محفوظ نہیں. کس قدر خیال رکھا حرمت خواتین کا, احترام, اتنا احترام خاتون کا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے میقات پہ بلا کر بھی انسلا لباس پہننا ان کے لیے جائز قرار نہیں دیا, کیونکہ اس کے اندر یہ محفوظ نہیں. جب آپ کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے خود کو بھی اپنی قدر ہونی چاہیے, خواتین کو خود بھی اپنی قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں خدا نے کتنا احترام ہمارا ملحوظ رکھا. اہم بات یہی ہے, امیر المومنین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ. انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی قدر معلوم نہ ہو, یعنی اپنا قدردان و اپنا قدر شناس نہ ہو. سب سے بڑا جاہل وہ ہے جسے اپنی قدر معلوم نو مارکیٹ میں ہر چیز کی قیمت معلوم ہو اپنی معلوم نہ ہو. اسے صابن سے لے کر مثلاً ٹی وی تک سب کچھ پتا ہو کتنے میں بکتا ہے کتنے میں فروخت ہوتا ہے, لیکن جب اسے پوچھیں خود آپ کس قیمت کے ہو اپنے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ. جو احترام و حرمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اور دین نے خواتین کے لیے مقرر کی ہے, ساری بشریت مل کر بھی یہ احترام خواتین کو عطا نہیں کر سکتے, لیکن مشکل اس شعبے کی یہ ہے کہ انہیں خود اپنی قدر نہیں ہے, اپنے احترام کا پاس نہیں ہے. حتی نگاہ نامحرم و نگاہ اجنبی اس کے اوپر خدا نے برداشت نہیں کی. نہ دیکھو ان کو, محترم ہیں, احترام ہے, ان کی حرمت کا پاس کرو. اس لیے ان کو مستثنا کرا دیا کہ یہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہیں. البتہ اس میں بھی اولا یہ ہے کہ اپنے لیے معمول کے لباس سے ہٹ کر ایک لباس تیار کریں, بے شک سلا ہوا ہو, اور ایسا لباس ہو جو ان کے حجاب کے لیے ہو. حجاب دو قسم کا ہے, ایک حجاب ہے جو نماز کے اندر لازم ہے خواتین کے لیے. پاکستانی ماحول, انڈیا بھی ایسے ہی ہے, صغیر ہو ایک ہی ثقافت ہے تقریباً, وہاں دین سے زیادہ کلچر زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اس کا, بلکہ کلچر کے اندر ہی تھوڑا سا دین ملاتے ہیں کہ تھوڑا کلچر تھوڑا نمکین ہو جائے, دینی ہو جائے کلچر. جیسے آٹے سے روٹی پکاتے ہیں نا, بیچ میں تھوڑی سی ایک چٹکی نمک ڈالتے ہیں اس میں تاکہ کھائی جا سکے, اسی طرح سے انڈین کلچر میں ہم تھوڑا سا دین ملا دیتے ہیں, ہو جاتے ہیں ہم مسلمان. ورنہ ساری عمر ساری چیزیں کلچرل ہیں وہاں پر, رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, لین دین سب کلچرل ہے, رسومات ہیں, اس میں تھوڑا سا رنگ دین کا بھی ملا دیتے ہیں. وہ کلچر نے وہاں پر ایک ماحول بنایا ہوا ہے. کسی جگہ پر کلچر ایسا ہے, وہاں بھی دین نہیں ہے کلچر ہے, ایسا پردہ خواتین کو کرواتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کون ملبوس ہے. جو خیمہ ایک ٹینٹ ہے نا, ایک برقع ٹینٹ کی طرح, برقع خیمے کی طرح, بعضوں کو یہاں بھی پہنواتے ہیں, یہاں دیکھیں گے آپ ایسے مناظر ہیں, یہاں خیمہ لے آتے ہیں ساتھ خواتین کے ساتھ. جی ہاں, وہ لطیفہ بھی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے کہ پاکستانی کوئی بیرون ملک تھا, اس کا دوست آیا اور دیکھا اس نے خاتون گزر رہی تھی, پوچھا یہ کیا ہے, تو اس کو شرمندگی محسوس ہوئی اگر کہے کہ یہ پردہ ہے, تو اس نے بجائے اس کے اسی کی زبان میں بات کی, کہا کہ چونکہ پاکستان میں موسم گرم ہوتا ہے یا مثلا موسمی اثرات جو ہوتے ہیں مولیات کا, وہ تو گورنمنٹ پاکستان نے ویلفیئر کے طور پر ہر آدمی کو ایک ٹینٹ ایشو کیا ہوا ہے. تو وہ حیران ہوئے کہ ہم اتنے ایڈوانس دنیا میں رہتے ہیں, وہاں کی گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک ٹینٹ ایشو نہیں کیا. یہ تو بہت ہی خیرخواہ ملک ہے جس نے اپنے عوام کو, یہ کلچرل پردہ ہے, وہاں کا علاقہ یہ ثقافتی پردہ ہے. وہ ہندو عورتیں بھی یہی ٹینٹ اوڑھتی ہیں, سکھ بھی اوڑھتی ہیں, جتنی بھی ہیں, وہ کلچرل ہے وہاں. یہ جیسے بعض علاقوں میں داڑھی رکھتے ہیں کلچرل طور پر, وہاں فیشن بھی نہیں ہے, ثقافت ہے وہاں کی داڑھی رکھنی ہے اس کو, مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو, حتی دیندار ہو یا بے دین ہو, فاسق و فاجر ترین آدمی داڑھی اس کی دو تین فٹ ہوتی ہے وہاں پر, وہ مسئلہ نہیں ہے اس میں, کلچرل داڑیاں ہیں. یہ زندگی ساری ہماری کلچرل ہے. ہاں, اسی طرح لباس بھی ہمارا کلچرل ہے. شلوار قمیض جو ہماری خواتین پہنتی ہیں, اب تو بہت چھوٹی سی شلوار پہنتی ہیں اور بہت ہی بے حیائی اس کے اندر باقاعدہ محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہا تھا کہ ان کو خود اپنی قدر نہیں ہے. ان کا بعض خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں, لباس پہن کر پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنی قدر نہیں, خود اس کو اپنی قدر نہیں, اپنے آپ کو بہت ہی پست اور گھٹیا سمجھتی ہے. یہ اپنی حرمت کی قائل نہیں ہے. یہ شلوار قمیض اگر اس میں ہتھیلیوں تک مثلاً ڈبا ہوا ہو بدن انسان کا, اور ٹخنوں تک شلوار پہنچی ہوئی ہو, اور گردن بھی چھپی ہوئی ہو، بال بھی چھپے ہوں، نماز کے لیے یہ شلوار قمیض کافی ہے، اس میں نماز پڑھ سکتی ہیں بشرطے کہ وہ بدن کے سارے حصے یعنی جلد بدن کی نمایاں نہ ہو. نماز میں جلد چھپانا ضروری ہے خواتین کے لیے، صرف مستثنا حصے جو ہیں وہ یہ کلائیاں، چہرہ اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں ہیں، یہ طلوع باز، یہ چیزیں بے شک ان کی کھلی ہو، باقی سارا بدن ان کا نماز کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے، اگر جو شلوار قمیض کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ لباس اجنبی کے سامنے نہیں پہن سکتی، نامحرم کے سامنے حجاب اور ہے، نماز کے اندر حجاب اور ہے. نامحرم کے سامنے جو انہیں اپنے آپ کو چھپانا ہے، وہ نہ صرف جلد چھپانی ہے بلکہ بدن کے نشیب و فراز بھی چھپانے ہیں، اندام بھی چھپانے ہیں اپنے. نہیں یہ شلوار قمیض پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، یہاں بھی دیکھیں آپ منظر، ساری دنیا کی خواتین محجب، البتہ کلچرل بعض اور ملکوں سے بھی آتی ہیں، یہاں ایسے حوضری پہنی ہوتی ہے بعضوں نے اپنے اپنے علاقائی اس کے طور پر، لیکن نہ جائز نہیں ہے. اپنے بدن کے اندام بھی ان پر پوشیدہ، یعنی ایک چادر الگ سے شلوار قمیض کے علاوہ ایک چادر ہو جو مکمل ڈھانپے ہوئے ہو. خواتین عموماً، خواتین دیکھا گیا کہ اب یہ نہیں تھا بیان کرنا، ہمارے بعض میں نہیں تھے شامل یہ چیزیں، لیکن اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ بھی خواتین ہیں اور خواتین کے ساتھ جو مار دیں یا اگر بتائیں تذکر دیں، آستینیں اوپر تک چڑھائی ہوتی ہیں خواتین گرمی کی وجہ سے، جس وجہ سے چونکہ کلچر میں کنیوں تک تو خواتین سمجھتی ہیں کوئی حرج نہیں، نہ کلائیوں تک ڈھانپنا اس کا ضروری ہے. کنیاں یہ بازو ننگے کرنا جائز نہیں ہے، نہ حاجی کے سامنے اور نہ، یہاں تو کہتے ہیں نا کہ سبھی حاجی ہیں، اصل پردہ کے سے سب بھائی بھائی تو ہیں ادھر. انہی بھائیوں سے قرآن نے کہا ہے کہ خیال رکھنا ان بھائیوں کا، یہ خطرناک بھائی ہیں. یہ کتنا ہی مقدس آدمی تھا، عالم دین بھی اگر ہو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، حتیٰ مر جائے تقلید کے سامنے جائیں تو بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، حتیٰ امام معصوم کے سامنے بھی جائیں تو بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. جی
اللہ تعالیٰ نے
فرمایا خدا سے حیا کریں. بس عورتیں مستثنا ہے احرام کے سلسلے میں، انسلہ لباس ان کے لیے جائز نہیں ہے، سلے ہوئے لباس پہن سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ کہ احرام الگ سے تیار کریں اپنا، ایک لباس بسک شلوار قمیضی ہو یا چادر ہو اس کے اوپر جو بھی مناسب سمجھتی ہیں اپنے لیے، جس میں چھپ جائیں، پنہان ہو جائیں، صرف وہی ایسے جو لازمی ہیں ان کو باہر رکھنا وہ رہیں، باقی احرام اس طرح کا تیار کریں اس میں چھپ جائیں. رنگ برنگی احرام جو توجہ کھینچتا ہے اپنی طرف یہ نہ پہنیں، سادہ سفید ہو تو چھے بہتر، البتہ رنگ کی شرط نہیں ہے احرام کے اندر، مردوں کے لیے بھی نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن مستحب ظاہر کہتے ہیں سفید ہے، ایک ہی رنگ کا پہنے، اور اس میں اس طرح سے نہ ہو کہ رنگ میں اتنی اٹریکشن ہو کہ سب گر گر کے دیکھیں کہ یہ کیا پہن کے جا رہی ہے. مثلا مرد انسلہ لباس اتار دیں، خوب یہ فقہی ظاہر مسئلہ ہے احرام باندھنا، معذرت کے ساتھ سلہ ہوا لباس اتار دیں اور انسلہ لباس پہن لیں دو چادروں کی شکل میں جیسے عموماً پہنتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے، کیوں انسلہ لباس پہنے ہم اور سلا ہوا اتار دیں، یہ بھی ظاہر ہے، اس ظاہر کا ایک باطن ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان ملبوس ہے بہت ساری چیزوں میں جو خود سیا ہوا ہے، ہم نے اپنے زیب تن کیا ہوا ہے، جس چیز کے اندر ڈھپے ہوئے ہیں ہم، جس طرح لباس تقوی ہے اسی طرح لباس معصیت بھی ہے. تقوی کو بھی لباس کہا گیا ہے، نجو بلاغہ میں بھی تقوی کو لباس سے تعبیر کیا گیا ہے، معصیت بھی لباس ہے. یعنی جس چیز میں انسان گر جاتا ہے، اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، یا جو چیز انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، وہ انسان کا لباس ہے. اس وجہ سے گناہ، جو انسان کثرت سے گناہ کرتا ہے، معصیت اس کا لباس بن گیا ہے، جو انسان تقوی و زہد اختیار کرتا ہے، تقوی و زہد اس کا لباس بن گیا ہے. عادتیں انسان کا لباس ہے، معمولات انسان کا لباس، یہ سارے لباس ہیں گویا ہمارے، اور یہ لباس بھی ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، سیے ہوئے ہیں خود سے اپنے ذوق اور ذائقے کے مطابق، جس طرح بھی ہر علاقے سے آئے ہوئے اپنا ایک الگ لباس بناتے ہیں. پہلی حکمت اس کے اندر یہ ہے کانسلا لباس پہننے میں کہ سلی ہوئی ہر چیز دور کرو اپنے آپ سے، بظاہر کپڑے لیکن باطن میں اپنی روح سے لباس روح بھی اتار دو، یعنی جو آپ نے معصیت یا جس قسم کا لباس بھی پہنا ہوا تھا، حتیٰ کلچر کا لباس، کیونکہ جب آپ آئے ادھر کلچر ساتھ لے کر آتے ہیں، قومیت ساتھ لے کر آتے ہیں، شخصیت جو بنائی ہوئی تھی، مثلا چودھری صاحب چودھری ہوتے ہیں، احرام کے اندر بھی چودھری ہیں، وہ کہا گیا تھا کہ سلا ہوا لباس اتارنا ہے آپ نے، یہ چودھران کی لباس جو سلا ہوا پہنا ہوا تھا، یہ بھی تو سلا ہوا تھا، ایک لباس ہے یہ بھی، شاہ صاحب ابھی بھی شاہ صاحب ہے، وہ کہا تھا کہ یہ میکات پہ اتار کے آنا ہے سلا ہوا لباس سارا، خان صاحب خان صاحب ہیں ابھی تک، پھر اتارا نہیں آپ نے کچھ بھی، تولیے کے نیچے سب کچھ پہنا ہوا ہے، صرف کاٹن کا یا سلک کا لباس اتار دیا لیکن چودراہٹ کا لباس نہیں اتارا، خانیت کا لباس نہیں اتارا، قومیت کا لباس نہیں اتارا، قبائلی کا قبائلیت کا لباس نہیں اتارا، اپنی پرسنالٹی کا لباس نہیں اتارا، اپنے عہدے و منصب کا لباس نہیں اتارا. خب اپنے لیے آپ بہت سارے لباس بنائے ہوئے تھے آپ نے، حتیٰ اگر عالم دین ہو، مرجع تقلید ہو، ابا کبا اتارو، آپ بھی تولیہ لپیٹو، امامہ بھی اتار دو، القابات سارے وہاں پر اتار دو، باطن میں کیا کرو، یعنی القابات سارے اتار دو، ایک جیسے ہو گئے، کوئی فرق اس میں اور اس میں نہیں، سب ایک جیسے ہو گئے، لیکن لباس پہن تولیہ باندھ کر بھی پھر بھی فرق ہو، حجت الاسلام ہے، یہ اگلی سیٹ پر بیٹھیں گے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گا، معلوم ہوا ابھی تولیے کے نیچے کچھ پہنا ہوا ہے، اب نہیں ہو حجت الاسلام، یہ القابات، یہ سارے لمبے لمبے لقب، یہ سب اتار دیے، اس لیے کہا تھا کہ میکات آنا ہے، میکات پر آپ کے ساتھ بہت سروکار ہے ابھی آپ سے، حضرت موسیٰ سے خدا نے کیا فرمایا، فخلا نعلیک، اپنے نعلین اتار کے ہو، بے شک موسیٰ ہو، بے شک آپ سردار ہو اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے، لیکن انکا بالواد المقدس طوا، اب وادی مقدس میں ہو، وادی مقدس میں نالین اتار کے آنے، نہ اس باپ سے جیسے ہم جوتے اتار کے مسجد میں جاتے ہیں، جوتے اتار کے مسجد کی حرمت کی وجہ سے، لیکن جوتے اتار کے جاتے ہیں، لقب اتار کے نہیں جاتے، القابات اور زیادہ، پہلے ایک لقب کم تھا، اب حاجی صاحب کا لقب بھی مزید چڑھا لیا اوپر، یعنی نہ صرف پہلے کرتے اتارے نہیں ہے، ایک اور بھی اوپر پہن لیا، ابھی اتارنے ہی سب کچھ، کیا ہے جو پیچھے، وہ جو خدا چاہتا ہے، جو خود اپنے لیے بنایا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے، وہ سارا اتار دو، سب اتار دو، فقط خود رہ جاؤ اور تمہارا خدا، اور پھر تم اس قابل ہو کہ اگلا منزل یا اگلا قدم اٹھا سکتے ہو. قومیت کے بتوں میں غرق ہیں، یہ بت فراوان ہیں، پوری فہرست کامل، یہ کئی فہرستیں چاہیے انسان کو تاکہ میکات میں یاد رہے کہ یہ میں نے یہاں اتارنا ہے، ورنہ اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں. سلا و لباس اتارنا ایک علامت ہے روح کے اوپر بہت سارے تہ اور بہت سارے پردے اور بہت سارے حجاب جو انسان نے خود سے بنا کے چڑھا لیے اپنی شخصیت کے اوپر، ان سب کو ختم کر کے پھر اگلا قدم ہے سلا و انسلا لباس پہننا، کہ اس کے بارے میں بعد میں انشاءاللہ عرض ہوگا. السلام علیکم. وہ اس لیے کہا تھا کہ اس پہ جواب پہ نہیں سوچنا، فقط سوال پہ سوچنا، مہم یہ بتانا تھا کہ ان, ان, ان چکروں میں ہم بھی گرفتار ہیں، یہ مشکلات صرف ان کی نہیں تھی، یہ سب کی، کوئی بچوں کی محبت لے کے آیا ہے، کوئی عزیز کی محبت لے کے آیا ہے، یا کتنے والدین ایسے جن کے بچے ہیں مثلا کوئی امتحان دے رہا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی شیرخوار ہے، اور یہاں رہ رہے کہ ان کو طواف میں بھی اسی کا خیال آتا ہے، نماز میں بھی اسی کا خیال آتا ہے. مقصود یہ تھا کہ کم از کم اس عورت جتنی ہمت مردوں میں ہونی چاہیے کہ وہ اس نے ارادہ کر لیا، اتنی واقعا وہ مردانہ ارادہ کیا اس عورت نے کہ میں یہ محبتیں جو خدا کی محبت کی راہ میں آڑے آ رہی ہیں میں ان محبتوں سے جان چھوڑوں. مہم یہ کہ یہ احساس پیدا ہوا ہمارے اندر. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ ممکن ہے وہ جواب ان کے انہی کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے مفید نہ ہو، ہر ایک کا الگ جواب ہوتا ہے، اس لیے جواب نہیں نقل کیا میں نے. آپ بھی جواب پہ نہ سوچیں، سوال اٹھائیں، اپنے اندر سوال اٹھائیں کہ یہ مشکل ہماری ہے یا نہیں. اور اتفاقاً خواتین کے دل زیادہ ہموار ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے. مثلا اولاد کی محبت باپ سے زیادہ ماں کے دل میں ہوتی ہے، اس لیے جتن بھی وہ زیادہ کرتی ہے، تھکتی بھی وہ زیادہ ہے، زحمت بھی وہ زیادہ کرتی ہے. یہیں پر میں ایک حدیث بھی آپ کو سناتا جاؤں کہ یہ ہونے والا کام ہے اور ہونا چاہیے. حدیث میں ہے کہ حضرت قاسم بن حسن شہید کربلا، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن مسنہ، حضرت قاسم کی شہرت زیادہ ہے بیان مصائب میں اور ممبروں پر زیادہ تذکرہ حضرت قاسم کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہاں سے تعارف چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی کا تعارف کروایا، چونکہ وہ شناختہ شدہ ہے یا مانوس شخصیت. بڑے بھائی حضرت حسن مسنہ ہیں، یہ کربلا میں موجود تھے، زخمی ہو گئے تھے اور بچ گئے تھے یہ کربلا میں. پھر جتنے سادات حسنی ہیں آج اولاد امام حسن علیہ السلام کی، وہ انہی سے چلی تھی، حسن مسنہ. کربلا سے پہلے، کربلا کے واقعہ سے پہلے ایک دو سال، چونکہ بالغ تھے حضرت حسن مسنہ، جوان تھے اور سید الشہداء علیہ السلام کی سرپرستی میں تھے، اولاد امام حسن علیہ السلام بھی اور باقی بھی. حضرت حسن مسنہ نے خود آ کر امام حسین علیہ السلام سے دختر بنت حسین کا رشتہ مانگا. آپ توجہ کریں، ہم مانتے کہ ان کو ہیں اور کرتے کیا ہیں، کلچر کیا ہے اور دین کیا ہے. خود آ کر بھتیجے نے چچا سے رشتہ مانگا کہ ہمارے اگر ایسا ہو تو بھتیجے کو اصلا جلا وطن کر دیں گے، اس کو جرت کیسے رہی ہے. مثلا لڑکا خود جا کے اظہار کرے اور وہ بھی چچا سے. مثلا آ کر انہوں نے کہا کہ چاہیے. سید الشہداء علیہ السلام کی سب سے بڑی دختر حضرت سکینہ بنت حسین، اب صرف میری بات سنتے جائیں، تعجب بعد میں کرنا، ابھی ہے تعجب آپ کے ذہن میں اٹھا ہے لیکن تعجب کے لیے وقت بہت ہے، ابھی سن لیں. سید الشہداء علیہ برے صغیر میں ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ممبروں سے مشہور ہو گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ تھی، وہ 3 سالہ بچی وہ تھی، وہ سب درست ہے، وہ واقعہ 3 سالہ بچی تھی جن کا آج بھی دمشق میں مزار ہے، لیکن ان کا نام تھا حضرت رقیہ. ان کے مزار پر بھی جائیں تو حضرت رقیہ، حرم حضرت رقیہ ہے. خدا انشاءاللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، جائیں اس بی بی کے مزار پر، بڑی عظیم بی بی ہیں وہ، چھوٹی بھی 3 سالہ جو تھی، جن کے مصائب پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہو گئے سکینہ کے نام سے. سکینہ سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے اور رقیہ سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے. ان کے بعد تھی فاطمہ، حضرت سکینہ کے بعد دوسری بیٹی تھی فاطمہ. جناب حسن مسنہ نے آ کر جناب سکینہ کا رشتہ مانگا، سب سے بڑی بیٹی کا، کہ مجھے اگر، چونکہ بزرگ کے خاندان ہیں، ان کی بھی سرپرست ہیں، ان کی بھی سرپرست ہیں، تو ظاہر کیا کہ اگر آپ موافق ہوں یا مناسب سمجھیں تو شادی ہو. سید الشہداء علیہ السلام نے بھتیجے کو سمجھایا کہ کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے یا کوئی انکار نہیں ہے، تم بھی بیٹے ہو وہ بھی بیٹی ہے، اور لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ میری بڑی بیٹی سکینہ سے شادی نہ کرو، بلکہ ان کے بجائے چھوٹی بیٹی فاطمہ سے شادی کرو. کیوں؟ یہ جواب بہت خوبصورت ہے. اس لیے کہ فرمایا کہ میری بڑی بیٹی سکینہ وہ اس قدر محبت خدا میں غرق ہے کہ اس کو حتیٰ اپنی زندگی کا بھی خیال نہیں ہے. ظاہر ہے آپ شادی کرتے ہو, آپ کو ایک زوجہ چاہیے, زوجہ جو آپ کا گھر سنبھالے, آپ کے حقوق پورے کرے, اور وہ اس وقت عبادت الہی میں اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو کسی اور کی طرف توجہ نہیں, وہ ہر کے در محبت خدا ہے. شاید کل کو آپ کو اپنی ازدواجی زندگی میں مشکلات پیش آئیں, لہذا میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ سے, تو بیٹے نے یا بھتیجے نے اطاعت سے سر جھکایا اور کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں, اور پھر انہی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. جناب فاطمہ کے ساتھ کربلا آنے سے پہلے ہی شادی ہو گئی. یہ بھی اس لیے یہ واقعہ, وہ تاریخی پہلو کہ کتنی اولاد تھی, بڑی بیٹی کون تھی, چھوٹی بیٹی کون تھی, وہ نہیں ذہن میں لانا, سوال نہیں پوچھنا. مرکزی نقطہ وہی رکھیں جو پہلے گفتگو میں تھا, کیا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب محبت خدا ان کے دل پر آ جائے غالب آ جاتی ہے, اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ پھر دوسرے شاید پریشان ہو جائیں. یعنی دونوں کی محبت کا اگر درجہ ایک جیسا نہ ہو پھر مشکل بن جاتی ہے ان کے لیے. اگر دونوں ہی اس طرح سے ہوں, غر کے در محبت خدا ہوں, پھر کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ایک کا درجہ محبت اتنا عالی ہو, دوسرا معمول ہو یا اس سے کم تر درجہ ہو, تو سید الشہداء نے فرمایا کہ مشکل پیش آئے گی آپ کو. لہذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ میری دوسری بیٹی سے شادی کرو, اور انہی سے ہوئی ان کی. یہ بہت باعظمت خاتون تھی جناب سکینہ, بہت باعظمت خاتون تھی, عالمہ فاضلہ, اس حد تک کہ بعد میں کربلا کے واقعے کے بعد بھی مدت مدید تک زندہ رہی سب سے بڑی بیٹی. وہ چھوٹی بیٹی وہی تھی جو زندان میں شہید ہو گئی رقیہ, وہ جو زندان کا واقعہ یا باقی ہیں وہ سب درست ہیں, لیکن ان کے نام کا صرف ایک مسئلہ ہے بیچ میں. یہ بہت عالمہ فاضلہ تھی, حتیٰ اپنے زمانے کی فاضل ترین شخصیت سمجھی جاتی تھی جناب سکینہ. اور ان کے ہیں ابھی بعض اشعار بھی ان کے موجود ہیں, بعض ان کے اس سلسلے میں تعلیمات بھی ان کی موجود ہیں. تاریخوں میں بڑے عظمت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, اعتراف کیا ہے, حتیٰ مخالفین نے بھی ان کے فضل و علم و زہد اور تقویٰ کا جو اس بی بی نے اپنے زمانے میں, اور کتنے شاگرد تھے ان کے, خواتین تھیں جن جو ان سے قصب فیض کرتے تھے, جنہوں نے ان کے مذہب سے تعلیم لی. ایک عالمہ اور فقیہ بی بی تھیں اولاد حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا. بس دیکھیں کہ کس طرح غرق تھیں. یہی بی بی ہیں جو کربلا میں بھی موجود تھیں, یہی سب سے بڑی دختر, اور کربلا میں بھی یہی مسائل ان کے ساتھ ہیں. یہ جو نقل کیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے کہ حدیث, آخری حدیث جو سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمائی, شیعتی ما ان شرب تو معاذ بن فذکرونی یفندبونی, یہ حدیث حضرت سکینہ نے اپنے بابا کی لاش سے سنی تھی. جب سر کٹ چکا تھا اس وقت یہ بی بی اپنے بابا کی لاش سے جا کر لپٹ کے جب روئی تو بابا نے اس عالم, یعنی صاحب منکاشفہ بی بی تھی یہ, اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹی میرے شیعوں کو کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے تو مجھے ضرور یاد کرنا, جب بھی کسی غریب کسی شہید کا جنازہ دیکھے میرے شہیدوں کو یاد کرنا, وہ پارا پارا تن کربلا کی جھیل پر ان کو یاد کرنا. بہت مصائب بھی اس بی بی نے بہت برداشت, تسلی دینے والی بی بی تھی. اس وقت یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اس طرح بی بی نے سارے مصائب تھی. حضرت زینب مصائب تھی, مصائب مصائب کی مصائب کی ماں, یعنی مصائب تنہا اس بی بی نے برداشت کیے کہ ساری دنیا نے برداشت. ام المصائب تھی, بعض اوقات ام المصائب تسلیاں حضرت سکینہ دیتی تھی, ڈارس دیتی تھی جا کر. مصائب میں برابر کی شریک تھی, لیکن بعض جگہ جا کر کوشش کرتی تھی کہ پھوپھی کو سہارا تسلی دیں اور ہمت افزائی کریں. بی بی نے بھی بہت عظمت دکھائی اسی سفر کے اندر, اسی سفر کے اندر فاطمہ کے سید علیہ السلام کی دختران کے حفہ میں اور شام میں جو بیٹیوں نے جو خطبے دیے خطبے کی تاریخ میں مانگا. یہ بھی نقطہ اس لیے عرض کہتا ہے بیت کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ خاندان کی تربیت کا یہ اثر تھا بے خدا فنا فی اللہ فانی درجات بچہ ہو یا بچی ہو محبت شب عشکرے یہ روایتیں یا تاریخی نقل ہوئی ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے عبادت دعا ایک ایسا تھا اس شب اس طرح سے بچے تھے خدا کی بات مناجات کر رہے تھے جس شب صبح رن پڑنا ہے نہ رو رہے تھے کہ صبح ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس وجہ سے کہ اب عبادتوں کی فرصت ختم ہونے کو لمبے سجدے کرنے کی فرصت اختتام کو پہنچی ہوئی ہے اب رات کے سناٹوں میں یا رب کرنے کی فرصت اختتام کو پہنچی ہوئی. یہ فرصت اپنی انتہا کو پہنچی. اس لیے سید الشہداء کہ ان سے جا کر اجازت لو آج رات ہمیں مہلت دیں ہم وہ خاندان ہیں جو حضرت خدا سے محبت و عشق کرتے ہیں. یہ رات ہمیں آخری بسر اس نقطے کی طرف مقصود تھا ذہن ہمارا آ جائے کہ ہمیں محبت خدا کے لیے باقی ساری محبتیں دل سے نکالنی پڑیں گی. محبتیں پھر ڈرے نہیں لاپرواہ ہو جائیں گے سب سے نہ محبت خدا جب آ جائے گی کی محبت دل میں آ جائے گی. فاطمہ کے دل میں محبت خدا تھی اس محبت خدا کی وجہ سے اپنی محبت بھی تھی حتی کٹی ہوئی لاش سے بھی یہ آواز میرے شیعوں کو جا کر کہنا پیغام دینا شیعوں کے ساتھ اتنی محبت تھی خدا کے ساتھ اتنی محبت تھی. شیعہ کون ہے؟ شیعہ جو خدا کے لیے ان کا پیروکار ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے جو خدا کے لیے ان کا پیروکار ہے اور خدا نے انہیں ہمارے مقرر فرمایا ہے.